الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها الناس قد جاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفي يا عبدالله؟ جريت ما شاء الله ما شاء الله. اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح آپ سب کو بھی فریش اور تر و تازہ رکھے، ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار. کیا نئی چیز آج ملنے والی ہے اس کے لیے ایگر ٹو نو. اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ شاد و آباد رکھے. آمین اللہم آمین. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا فار آسکنگ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالی نے ایک دفعہ پھر زندہ اٹھایا. جو ہمیں رات میں چھوٹی سی موت ملی تھی سونے کی صورت میں، نیند کی صورت میں، اور اللہ سبحانہ تعالی کے پاس پورا اختیار تھا کہ اس روح کو وہیں روک لیتا، لیکن پھر اس نے ہماری ان روحوں کو لوٹا دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری ان روحوں کی حفاظت فرمائے جس طرح وہ اپنے صالح بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. آمین اللہم آمین. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ایوری ون. الحمدللہ انشاءاللہ اپنی اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، ریڈی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا عمر، انیلا عمر، عفت فاطمہ، شاہین مقصود، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حاجر آصف، امجد فرحین، عشرت سلطانہ، حریم اقبال، نجمہ رشید، عبیر یعقوب، ساجدہ پروین، مہنور عرفان، مریم بی بی، سمیرہ جیوا، شیراز عبید، عتیبہ اعجاز، عالیہ شروف، فیروزہ ثناء اللہ، صنوبر مسعود، فریحہ اقبال اینڈ فاطمہ خطیب. الحمد للہ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. الحمد للہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، کہ یا رب تو ہمیں توفیق دے ان کاموں کی کہ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہو جائے. آمین. چلیے انشاءاللہ آج کی دعا دیکھتے ہیں. اوکے الحمدللہ ٹھیک ہے. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. آمين. اللهم اے الله اغفر لي، بخش دے میرے لیے، بخشش فرما میری ذنبی میرے گناہوں کی. ووسع اور وسعت دے لی میرے لیے، فی داری میرے گھر میں. وبارک لی اور برکت عطا فرما میرے لیے، فی رزقی میرے رزق میں. ایک اسٹریچ میں کیسے ٹرانسلیشن کریں گے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے لیے میرے گناہ معاف فرما دے. ووسع لی فی داری اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت پیدا فرما دے. وبارک لی فی رزقی اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما. آمین اللہم آمین. بڑی خوبصورت سی چھوٹی سی دعا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی اور اس میں بھی مختصر ترین تین دعائیں چھپی ہوئی ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی، سو گناہوں کی مغفرت کے لیے، یا رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہر وقت تیری مغفرت کی طلبگار. بہت چھوٹی بڑی گناہ خطائیں ہوتی ہیں، ہم لوٹ لوٹ کر تیری طرف آتے ہیں، بس تو بخش دے. تو بخش دے ہمیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اور وسعت عطا فرما میرے گھر میں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے جیسے بہت کنجسشن ہو رہی ہے، رائٹ؟ اور اسپیشلی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مہمانوں نے آپ کے گھر میں آنا ہے، رائٹ؟ اور ناٹ جسٹ دے آر کمنگ بٹ اسٹیئنگ اوور ٹو، رائٹ؟ رہنے کے لیے آ رہے ہیں، رات گزارنے کے لیے آ رہے ہیں، دو تین دن رہیں گے، رائٹ؟ اس وقت آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے کہاں کھپاؤں میں، کیسے کروں انتظام میں۔ تو ڈوئنگ دس دعا، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، کہ اے اللہ تو میرے گھر میں میرے لیے وسعت فرما۔ اور ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جاتے کہ کیسے اتنے سارے لوگ، کیسے اتنی جگہ میں سب کھپ گئے، سب بالکل آرام سے رہ گئے۔ یہ بھی نہیں کہ بہت کنجسشن فیل ہو رہی ہے، اتنے سکون آرام سے سب رہتے ہیں اس جگہ پہ۔ سو اٹس جسٹ دا برکا آف دس دعا، سبحان اللہ، اینڈ اٹس اے پرسنل ایکسپیرئنس۔ انشاء اللہ آپ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں، آپ بھی اس کو خود سے ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں۔ وبارک لی فی رزقی، اور برکت دے میرے رزق میں۔ اگین رزق ہمارے لیے جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ سب اس کا عطا کرتا ہے، تو جو کچھ بھی تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما۔ رزق میں، کھانے پینے میں، مال میں، صلاحیتوں میں، اولاد میں، جتنی نعمتیں تو نے دی ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں نہیں جانتے، تو ان سب میں برکت عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ ٹھیک ہے، بڑی پیاری سی آسان سی دعا ہے، یاد کرنے میں بھی بہت آسان دعا ہے۔ تو انشاءاللہ پلیز ڈو میمورائز دس دعا اینڈ ریڈ اٹ مور آفٹن انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، آگے بڑھے انشاءاللہ۔ ریڈی نیکسٹ لیسن کے لیے؟ ریڈی، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکن۔ الحمدللہ، لیسن نمبر 204 ہم تجوید اور گرامر، سوری تجوید اور ٹرانسلیشن ہم اس کی کر چکے، رائٹ؟ جی بالکل بالکل، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر ہم اپنے آج کیے ہوئے سیشن کی ابتدا کرتے ہیں اپنے تفسیر کے لیسن سے، ٹھیک ہے؟ اینڈ دین ویل ڈو کتاب الزکاۃ آفٹر بریک، ٹھیک ہے؟ اینڈ دین ویل ڈو سم تجوید پارٹ اینڈ گرامر، ٹھیک ہے؟ چلیے، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 12 سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ اور ہم نے عنایت فرمائی لقمان کو حکمت اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. کیونکہ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے, اپنے ہی بھلے کے لیے. اور اس کے برعکس وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جو کفرانِ نعمت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور خود سے تعریف کیا گیا ہے. یہاں سے سبق کا بھی آغاز ہے. اور سورت کا نام سورت لقمان کیوں ہے اس بات کا بھی تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بے شک ہم نے دی. دو طرح سے تاکید ہے, لام سے اور قد سے, یعنی بے شک ہم نے ہی دی. کس کو دی؟ آتینا لقمانا, لقمان کو. لقمان کون تھے؟ اس کے بارے میں بہت ساری متضاد روایات ہیں. بعض لوگ ان کو نوبا شہر کا ایک باشندہ قرار دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ قوم عاد کے باقی ماندہ لوگوں میں سے تھے جو حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے تھے, عذاب میں سے بچے اور اس کے بعد والے نسلوں میں سے تھے. لیکن بعض نے ان کو ایک آزاد کردہ غلام بھی کہا. بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ کے بیٹے تھے. کچھ بھی تھے, جو چیز ہمیں ان کے بارے میں ملتی ہے قرآن میں ان کا تذکرہ, 25 کے قریب انبیاء کرام کا تذکرہ ہے قرآن میں. لیکن لقمان جن کے بارے میں زیادہ متفقہ رائے یہ ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود ان کا تذکرہ آتا ہے. کیوں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, حکمت کی وجہ سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت کتنی بڑی چیز ہے. کچھ چیزیں جس سے ان کی شخصیت کے کچھ پہلو اجاگر ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑے اعلی گھر کے نہیں تھے, کوئی بادشاہ زادے نہیں تھے, غلام تھے. یہ چیز بھی متفقہ طور پہ ملتی ہے کہ حبشی تھے, یعنی سیاہ فام تھے, نجار تھے, یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے. حضرت جابر سے جب کسی نے ان کے حالات پوچھے تو فرمایا چھوٹے قد کے تھے, چھوٹی ناک والے تھے, موٹے ہونٹ والے تھے اور پھٹے ہوئے قدموں والے تھے. سوچیے ذرا آج ایسا کوئی شخص ہمارے سامنے آئے تو ہمیں کیسا لگے گا. لیکن کیا چیز ہے جس نے ان کا تذکرہ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب میں پیش کر دیا؟ وہ ان کی حکمت تھی. ایک سیاہ رنگ کا حبشی حضرت سعید بن مسیب کے پاس آیا, یہ تابعین میں سے تھے, کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا. تو وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہا تھا, گھبرا رہا تھا اپنے کالے رنگ کا ہونے پہ. تو حضرت سعید نے اس کو کہا کہ تم اپنے کالے ہونے کا غم نہ کرو, کیونکہ 3 کالے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو بہت سارے دوسرے لوگوں سے بہتر تھے. ایک تو حضرت بلال حبشی, سب جانتے ہیں کہ ان کو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے تک کا شرف ملا. دوسرے محجو, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. اور تیسرے حضرت لقمان. یہ کون تھے؟ ان کے بارے میں مختلف چیزیں جو جمع ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ عرب لوگ ان کے نام سے بہت معروف تھے. اصل میں ان کا تذکرہ بھی خاص مقصد سے آیا, یعنی مکہ کے جو لوگ تھے یہ لقمان کی شخصیت سے بہت اچھی طرح معروف تھے. عرب کے جو شعرا تھے مثلا امراؤ کیس, لبید, آشا, طرفہ وغیرہ, ان کے کلام میں ان کا حصہ ملتا ہے. بعض پڑھے لکھے عربوں کے پاس ان کا ایک صحیفہ بھی موجود تھا, صحیفہ لقمان کے نام پر. اور روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جو سب سے پہلے مدینہ سے آیا اور مسلمان ہوا, اس کا نام تھا سوید بن سامت, سین سے سوید بن سامت. حج کے لیے مکہ گیا, وہاں اللہ کے نبی مختلف علاقوں سے آنے والوں کو تبلیغ کر رہے تھے, دعوت دے رہے تھے. جب سوید کے پاس آئے اور سوید نے اللہ کے نبی کی تقریر سنی تو بہت ہی متاثر ہوا. کہنے لگا کہ میرے بھی پاس ایک بہت ہی پیاری چیز ہے. کہا دکھاؤ کیا ہے؟ تو اس نے آپ کی فرمائش پہ مجلہ لقمان کے نام پر ایک جو بھی وہاں چیز تھی وہ دکھائی. آپ نے اس کو پڑھا, پھر فرمایا خوب اچھا ہے مگر میرے پاس اس سے بھی خوبصورت کلام ہے. پھر آپ نے اس کو قرآن کی تلاوت سنائی. اس نے نہ صرف اس کو سن کر اعتراف کیا کہ یہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے یہی شخص تھا کہ یہ مسلمان ہوا. کہتے ہیں کہ یہ شخص اتنا زیادہ فیمس تھا اپنی بہادری میں, شعر و سخن میں اتنا زیادہ خوبیوں والا تھا کہ لوگ اس کو کامل کہتے تھے. اور اللہ کے نبی کی ملاقات کے بعد جب واپس مدینہ میں آیا تو جنگ بواس جو ہوئی اس میں مارا گیا, اور بعض کہتے ہیں کہ مارے جانے سے پہلے یہ مسلمان ہو گیا تھا. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت مزاج ہے کہ جب لوگ آپ کی مخالفت کریں, جھٹلائیں, تو انہی کی کوٹیشنز پیش کر دیں, انہی کی کتابوں کے حوالے لے آئیں, انہی کی پسندیدہ شخصیات کی باتیں لے آئیں, بجائے اس کے کہ چڑ چڑائیں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ذرا کسی جگہ اختلاف ہوا تو ہم اس کی بات کو پیش نہیں کرتے. نہیں, حق اچھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحکمت الدالۃ المؤمن, حکمت مومن کی گم گشتہ یعنی کھوئی ہوئی میراث ہے, جہاں سے اس کو ملتی ہے وہ اس کو لے لیتا ہے. اب ان کے بارے میں کچھ باتیں جو ان کی شخصیت سے بہت زیادہ میچ کرتی ہیں. حضرت لقمان, بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت داؤد سے پہلے لوگوں کو شرعی مسائل بتایا کرتے تھے, فتوے دیتے تھے, لیکن جب حضرت داؤد نبی بنے تو اس وقت انہوں نے فتوا دینا چھوڑ دیا, کہا کہ اب میری ضرورت نہیں. بعض جگہ آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے قاضی بھی تھے. حکمت کے بہت سارے اقوال ان سے معروف ہیں. وہب بن منبع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب یعنی چیپٹرز پڑھے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت لقمان ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا, کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چراتے تھے؟ لقمان نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں. کہنے لگا, اچھا تم وہ سیاہ حبشی ہو؟ کہاں, ہوں, میں وہی ہوں. تو وہ شخص کہنے لگا, پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا کہ خلق خدا آپ کی تعظیم کرتی ہے, لوگ آپ کے درس میں شوق سے آتے ہیں, آپ کے کلمات سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں؟ تو حضرت لقمان نے کہا, اس کے دو سبب ہیں. نمبر ایک, میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں, اور دوسری بات, فضول باتوں سے رکتا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا, چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پر پہنچا دیا, اگر تم وہ اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہوگا. اور وہ 9 کام ہیں. کون کون سے؟ اپنی نگاہوں کو پست رکھو, یعنی ایسے ہی دیدے پھاڑ پھاڑ کے دوسروں کو نہیں دیکھو. زبان کو بند رکھو یعنی کم بولو. حلال روزی پر قناعت کرو. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. بات میں سچائی پر قائم رہو. عہد کو پورا کرو. مہمان کی عزت کرو. پڑوسی کی حفاظت کرو. اور فضول کام اور کلام کو چھوڑ دو. کہ اگر تم نے ان باتوں پہ عمل کر لیا تو تم بھی میرے ہی جیسے بن جاؤ گے. اب دیکھیے کہ جس کو بھی اللہ نے عزت دی نا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور تھی. جب تک اخلاقی خوبیاں نہیں ہوتی, اللہ تعالی کی طرف سے اگر کوئی نعمت ملے بھی تو انسان اس کو سہار نہیں سکتا, برداشت نہیں کرتا. تو کریکٹر بلڈنگ بہت ہی اہم ہوتی ہے. ایک اور روایت ابو داؤد رحمہ اللہ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ لوگوں, لقمان کوئی بہت بڑے گھر سے نہیں تھے, کوئی بہت دولت والے خوبصورت نہیں تھے, لیکن ان کے اندر کچھ باتیں ایسی تھیں جنہوں نے ان کو ایک اعلیٰ مقام دیا. وہ باتیں کون سی تھی؟ نمبر ایک, خوش اخلاق تھے, خاموش رہا کرتے تھے, گہری نظر والے تھے, لغویات یعنی بیکار چیزوں سے دور رہتے تھے, بہت زیادہ ہنستے نہیں تھے. ان کی اولاد فوت ہوئی تو یہ روئے نہیں. جو کلام کرتے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا. یہ دن کو سونے والے نہ تھے. لوگوں کے سامنے تھوکتے نہیں تھے, اور پیشاب اور پاخانہ نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے, اور نہ نہاتے تھے. بادشاہوں اور امیروں کے در پہ اگر کبھی جاتے بھی تو غور و فکر کے لیے جاتے. تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ایسے ہی اوصاف دے کہ یہ تو لقمان کے چند اوصاف ہیں، ہمارے پاس تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ کی صورت میں بہترین ہستی موجود ہے کہ جس کی تقلید کی جا سکتی ہے، اور کان خلقہ القرآن کہ اللہ کے نبی کے اخلاق جو تھے وہ تو قرآن کے مطابق تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے، اگلے ہی لفظ کو دیکھ لیں تو حکمت کیا تھی، انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، حکمت کا پھل شکر ہے۔ حکمت کا لفظ قرآن پاک میں جو مختلف معنوں میں استعمال ہوا اس میں سے ایک ہے علم، حکمت علم ہے، دوسرا عقل، تیسرا حلم تحمل بردباری، پھر چوتھا معنی استعمال ہوا ہے نبوت کا، اور پانچواں ہے اصابت رائے، یعنی مضبوط رائے کا ہونا، یعنی کہ جس نے جو کہا اس کی بات کو ہاں کہہ دیا۔ یہ بھی بندے کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، یا اپنی رائے بن گئی دوسروں کی رائے سنتے ہی بدل گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابو حیان کہتے ہیں حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں اثر ہو اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ صرف اپنے لیے پوچھیں کہ میں جو باتیں کرتی رہتی ہوں سارا دن، لوگ اس کو محفوظ کر کے آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں گے، بچوں سے جو بولتے ہیں، گھر والوں سے جو بولتے ہیں۔ دیکھیے یہ حکمت ہے جو بندے کو حکیم بناتی ہے۔ ہم دوسرے پارے میں تفصیل سے بات کر چکے کہ وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، ہم سب کو بھی اب 21ویں پارے پہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ حکمت کی دعا کرنی ہے، اور حکمت کا ایک بہت عملی ثبوت یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بارے میں درست فیصلے کرتا ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان کو خوب اچھی طرح پہچاننے لگتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کی مجھے کتنی ضرورت ہے اور جو کام میں چھوڑ رہا ہوں اس کے چھوڑنے کا مجھے کتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح ابن عباس کیا کہتے ہیں حکمت کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد عقل اور فہم اور ذہانت ہے، انٹیلیجنسی۔ بعض لوگ قرآن بھی پورا پڑھ جاتے ہیں لیکن ذہین نہیں ہوتے، بعض فہم نہیں ہوتا، بعض کا ذہن اتنا کام نہیں کرتا، ڈیسائسو نہیں ہوتے، فیصلے نہیں کر پاتے۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ لکھیے ذرا، 20 پاروں کا علم مل چکا، کیا اس پہ عمل کر کے حکمت پالی میں نے؟ ساری باتوں میں ایسے لگتا ہے کہ اگر علم کیک ہے تو حکمت اس کی ڈریسنگ ہے، اس کا حسن ہے۔ کھانا پکاتے ہیں پک گیا، لیکن آخر میں جو اس پہ خوبصورتی کے لیے مرچ مسالہ دھنیا مرچ ڈالتے ہیں، یہ حکمت ہے۔ آپ کا علم، آپ کا سیکھا ہوا معاملہ آپ کے اندر ہے، لوگوں کو جو چیز آپ کی طرف مائل کرے گی وہ آپ کی حکمت ہے۔ پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، ہل ہل کے بات کریں، آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات کریں، ماتھے پہ تیوریاں ڈال کے بات کریں، کسی کو آپ کا علم نہیں دکھے گا۔ اور یہاں علم کا ایک بنیادی اثر جو بندے کی زندگی میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے، انشکر للہ، تاکید ہے شکر کرو اللہ کا، کیونکہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جہاں ایک ہی آیت میں شکر کا لفظ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اشکر فعل امر ہے، یشکر فعل مدارے ہے، پھر دوبارہ یشکر وہی لفظ آتا ہے۔ یعنی جو بندہ شکر نہیں کرے گا وہ ضرور ہی شرک کرے گا، کیونکہ شکر کے اپوزٹ یہاں کہا وَمَن كَفَرَ۔ شکر کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کو ایک مانے، شکر گزار ہو جائے۔ ایک بندہ جب اللہ کی بات کو سن کر اللہ کا حق دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کو مانو، ایک مانو، اسی کی مانو، اس کے بغیر کوئی بات نہ مانو، اسی کے حکم کو فائنل اتھارٹی سمجھو۔ تو ایسی کیفیت ایک مومن کی ہوتی ہے۔ نعمت دینے والے کو پہچاننا، اس کا حق دینا، یہ ہے شکر۔ صاحب حکمت ہونے کا پہلا اظہار کیا ہوگا کہ آپ کتنی شکر گزار بنتی ہیں، پہلے اللہ کے معاملے میں، پھر اپنے ماں باپ کے معاملے میں، اور پھر ہر نعمت کے معاملے میں۔ اس قرآن کو پانے کے بعد آپ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت محسوس کرتے ہیں۔ شکر مثبت سوچ کا نام ہے، پازیٹو ایٹیچیوڈ ہے۔ جو ملا اس پر راضی، جو نہیں ملا اس پر اس سے بھی زیادہ راضی۔ یہ جملہ لکھ لیں، جو ملا اس پہ خوش، جو نہیں ملا اس پہ اس سے بھی زیادہ خوش۔ کیوں؟ کہ میرے رب نے مجھے اس کے لیے چوز کیا کہ مجھے نہ دے، اس کا مطلب میں اپنے رب کی نظروں میں ہوں۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں نعمتوں کا چرچا زیادہ کرتی ہوں یا شکوے شکایت زیادہ کرتی ہوں؟ کیا رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا صرف زبان سے پڑھتی ہوں یا دل کی کیفیت ہے؟ کیا دل شکر کے جذبات سے پک کر رس بھرے پھل کی طرح نچڑ رہا ہے؟ اور شکر والا دل پرسکون دل ہوتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں وہ بندہ ڈھہتا نہیں ہے، وہ ٹوٹتا نہیں، وہ پھوٹتا نہیں، وہ لوگوں سے سستی ہمدردیاں نہیں لیتا۔ شکر والے کے پاس انا ہوتی ہے، خودی ہوتی ہے، وہ اپنے غموں کا دوسروں سے چرچا کر کے خود کو دوسروں کی نظروں میں ہلکا نہیں کرتا۔ شکر تو پانے کا احساس ہے، یافت ہے یہ، گریٹیچیوٹ ہے یہ۔ اور جو لوگ ہر وقت احساس سے محرومی کا شکار رہے، کچھ عورتیں پہلے خود نہ شکری ہوتی ہیں، پھر بچوں کو نہ شکرا بناتی ہیں، پہلے ان کو اپنا شوہر پسند نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ان کے بچوں کو اپنا باپ پسند نہیں آتا، اور ایسی عورتیں اپنے پاؤں پہ خود کو ہاڑی مارتی ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اپنی زندگی پہ ایک نظر ڈالیں، ایک عامیانہ سی نظر، سطحی سی نظر۔ کئی شکوے ہیں، کئی کمیاں ہیں، کئی افسوس ہیں، کئی گلے ہیں، کئی گزاری ہیں۔ اب آپ اس کے بعد ایک اور دوسری نظر ڈالیں، صرف اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کرتے ہوئے آپ کو وہ ہر چیز اچھی لگے گی۔ شکر کا جذبہ تو کیا ہے کہ غموں، دکھوں، بیماریوں، تکلیفوں میں بھی خیر ملے۔ آپ اس وقت تک شکر گزار ہوتے ہی نہیں ہیں جب تک آنے والی مصیبت آپ کو رحمت نہ لگنے لگے۔ ضرور اس میں کوئی خیر ہوگی۔ یہ زلزلہ کیوں آیا؟ تاکہ میری شخصیت کے اندر چھپے ہوئے ڈائمنڈز باہر آئیں، معدنیات باہر آئیں، یہ مائنز باہر نکلے، پھر بندہ اللہ کے پاس آتا ہے۔ اور شکر کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو با انصاف سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیا، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے یہ دے دیا، میں کرتی تھی یہ ڈیزرو، اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ بس آپ دیکھیے کہ ایک بندہ، اس کا جاب نہیں ہے، تو جاب نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے پاس فراغت تو ہے نا۔ ہمارے عموماً وہ مرد جو بیکار ہوتے ہیں وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، ڈپریسو، ہر وقت دکھی دکھی دکھی۔ کبھی سوچا کہ آپ کو یہ فراغت کیوں ملی؟ کیونکہ آج سے سال دو چار سال پہلے آپ یہ کہتے تھے، ہائے کاروبار بہت بھاری ہے، بہت کام ہے، مجھے وقت نہیں ملتا، میں بھی کچھ سیکھوں، میں بھی کچھ پڑھوں، میں بھی کچھ ذرا رشتہ داروں کی خدمت کروں، دس اینڈ دیٹ۔ آپ کو اللہ نے فراغت دے دی۔ کتنا بدقسمت ہے انسان کے جس کو اللہ اس کی من پسند چیز دے بھی پھر بھی وہ اسی غم میں رہے۔ عورت ہے، بچہ تھا، بہت کام تھے اس کے ساتھ، اللہ نے لے لیا تو فراغت نہیں دی ساتھی، ہاتھ خالی نہیں ہو گئے۔ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ شکر اعتراف نعمت کا نام ہے، ہونے کا احساس، اللہ نے دی نعمت، دینے والے یعنی مونم کی نعمتوں کا اعتراف شکر ہے۔ نہ صرف یہ کہ اعتراف، بلکہ دوسرے درجے پہ شکر اظہار نعمت مانگتا ہے۔ اظہار کے بغیر شکر ادا نہیں ہو سکتا، اور اظہار کے تین درجے ہوتے ہیں، شکر بالقلب، دل احساس نعمت میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ معجزن ہو، دل کے اندر ایک جنت بسی ہو، نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو وقت نہیں رہے گا شکوے کرنے کا، دل میں نعمتوں کا احساس۔ پھر شکر باللسان، زبان سے اظہار کرے، جس زبان سے شکر کے کلمات نکلیں گے وہاں سے شکوے نہیں نکلیں گے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اکیلے میں بھی، دوسروں میں بھی، ہر لمحے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اور پھر اس کے بعد آخری درجہ ہے شکر کا، شکر بالجوارح، اعضاء کے ساتھ، آرگنز کے ساتھ، لمبس کے ساتھ شکر. جو اللہ کہے وہ کرتے جاؤ، آنکھوں سے وہ دیکھو جو اللہ دکھائے، کانوں سے، زبان سے، دل سے، جسم کے ہر اس سے وہ کرو کراؤ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کچھ ہو اور ہماری زبان پہ کچھ اور آئے. بات کہتے ہوئے زبان لڑکتی ہے، رک رک کے پاز دینے پڑتے ہیں کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے. اور آپ کے لیے دل میں کسی کے لیے کچھ ہے، آپ کچھ نہ کریں، آپ کی آنکھوں کی بے چینی اگلے کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. محبت، نفرت، حسد، رقابت، ہر چیز دل سے اٹھتی ہے، پھر زبان اور عمل میں آ جاتی ہے. ہاتھ دل میں رکھنے سے منع کیا، زبان پہ لاؤ، عمل سے دکھاؤ، کیونکہ انسان غیب نہیں جانتا. اور جو خوشی زیادہ دیر دل میں رہ جاتی ہے نا، تو بندہ اس کو سہار نہیں پاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی نے کہا کہ شکر حکمت کے لیے ہے. انشکر للہ علی ما آتاک من الحکمتی، اس بات پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو حکمت عطا کی. حضرت ابراہیم کی خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، شاکر لانعمہ، غالباً سورۃ النحل یا سورۃ ہجر کی آیت ہے. شکر گزار تھا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ. بنی اسرائیل میں حضرت نوح کے بارے میں آتا ہے، انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ تھا. اپنے نام کے ساتھ لکھیں ذرا فرشتوں میں میرے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں لفظ شکر ہے، جس کے ساتھ ہی ہم لفظ اکثر حمد بولتے ہیں نا، الحمدللہ، کیونکہ حمد کا بھی ایک معنی شکر ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے، کیا حمد کو بھی شکر کہتے ہیں، مگر فرق ہے کہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے. جیسے بادشاہوں کے قصیدے گاتے ہیں لوگ، انعام لینے کے لیے باتیں کرتے ہیں، چاپلوسی بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ کے لیے انسان کرے. لیکن شکر میں دل اور زبان اور جوارح بھی شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک تیسرا لفظ ہوتا ہے مدح، یہ عام لوگوں کی ہوتی ہے. ملے گا کیا شکر سے، ملتا کیا؟ میں سوچتی ہوں کہ اگر صرف ہم لوگوں کو شکر کے فوائد پتہ چل جائیں، ہم سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف شکر پہ آ جائیں، اور اس کو اتنا زیادہ باندھ کے اپنے ساتھ رکھ لیں کہ کبھی چھوڑے نہ. پہلی چیز شکر سے ملتی ہے دوام، بقا، نعمتوں کی بقا، نعمت باقی رہتی ہے. سورۃ ابراہیم میں ہم پڑھ چکے، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے پکارا کہ تم شکر کرو تو میں تمہیں نعمت زیادہ دوں گا. اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ نعمتوں کی حفاظت کرو شکر کے ذریعے. عربی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اِنَّ شُكْرُ قَيْدٌ مَوْجُود، یعنی شکر کے ذریعے جو موجود چیز ہے نا اس کو قید کر لو. وسید المفقود، اور جو نہیں ہے اس کا شکار کر لو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کرو، دار الخلود کی طرف پہنچو گے. تو شکر میں دوام بھی ہے، بقا بھی ہے، اور اسی طرح دوسرے درجے پہ شکر سے نعمت میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اس کا اشارہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شکر کرنے سے نعمت محفوظ ہو جاتی ہے. سٹیمپ لگ گئی نا، اب اس خط میں کوئی جا نہیں سکتا، اندر کوئی باہر نہیں آ سکتا. اسی طرح بندہ شکر ادا کرے اللہ کا. کریں کیسے؟ باتیں تو بڑی خوبصورت کرتے ہیں، عملی زندگی میں شکر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر نعمت کی ایک لسٹ بنائیں، آپ ایک کالم بنائیں، اوپر لکھیں نعمت. کیا ہے نعمت؟ نیچے لکھیں گے اپنی زندگی کی نعمتیں. اس کے آگے دوسرا کالم بنا لیں استعمال. سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے پاس؟ سارے بول دیں زندگی. وقت نعمت ہے، زندگی کا استعمال کیا ہے اس پہ غور کر لیں. علم ملا، اس کا استعمال کیا ہے؟ یہ موقع ہے نا، زندگی کو بہترین استعمال کریں. علم ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، بہترین طریقے سے سیکھیں. دیکھیں گھر بنتا ہے نا، اس کی بنیادوں میں نقص رہ جائے، سارا گھر اوپر بن جائے، آپ دوبارہ وہ ٹھیک نہیں کر سکتے، یا تو سارا گھر گرائیں گے. اس وقت آپ کی بنیادیں پڑ رہی ہیں، آپ کے اندر علم اور حکمت کب آئے گا، بنیاد مضبوط ہوگی. یہاں اگر آپ کی کمی رہ گئی نا، تو پھر یا تو آپ کو نئے سرے سے سارے مرحلے طے کرنے چاہیے، یا پھر اس کے ساتھ اپنا دن رات لگانا پڑے گا. اس علم میں جھول رہ گیا نا تو کمی رہ جائے گی. تیسری نعمت ہے وقت. 24 گھنٹے سب کے ہی پاس ہے، کیسے استعمال کرنا ہے؟ صرف گزارنا نہیں، استعمال کرنا ہے. مومن وقت کاٹتا نہیں ہے، گزارتا ہے. اگر زیادہ اچھا کر سکتے ہیں نا تو کم اچھا کیا تو نہ شکری کی. زیادہ کام کر سکتے ہیں نا دین کا، تو کم کیا تو نہ شکری کی. پھر شوہر، بچے، گھر، ہر ایک نعمت کو لکھتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جس بندے کے دل میں شکر ہوگا وہ ہر عمل میں وقت کو، نعمتوں کو صحیح استعمال کرے گا. آپ دیکھیں کہ جس شخص کی نظریں پھولوں پہ لگی ہوتی ہیں نا، وہ کانٹوں کو پھر اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں نے توڑنا ہے. کوئی بات نہیں، کانٹا چبھا، ایک قطرہ ہی خون نکلے گا نا، پھول تو میرے ہاتھ میں آ جائے گا. اور جو نظر کانٹوں پہ رکھتا ہے، اس کو پھولوں کا حسن بھی اچھا نہیں لگتا. اللہ کے راستے ایسے ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگ پھولوں کو دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کتنی تھکن ہوگی اس کام میں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کے بعد جو سینس آف اچیومنٹ ملے گا وہ کتنا پیارا ہے. سو تو جانا ہی ہے نا رات کو بستر میں، سارا دن ڈھیلا ڈھالا دن گزار کے اپنے آپ کو سہلاتے ہوئے گزاروں گی، سونا پھر بستر پہ ہے اور گلٹ رہے گا. بس وہ وقت گزرنے کی دیر ہوتی ہے جس میں ہم کام کا موقع مس کرتے ہیں، گلٹ شروع ہو جاتا ہے. ہم کوئی بھی کام چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو اچھا آج یہ کام نہیں کرتے، ہم کچھ اور کرتے ہیں، عیش کرتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. کچھ بھی مثال لے لیں، کسی بھی کام کو، گھر کا ہی کام نہ کریں ہم، مثلا بستر پہ آرام کریں، چلو آج صرف مووی دیکھتے ہیں. بس جتنی دیر وہ کر رہے ہیں، جو ہی اس کا وقت ختم، گلٹ شروع. کیا ملا مووی سے، 3 گھنٹے لگا دیے، دیکھو سارا گھر گندا پڑا ہے، کھانا نہیں پکا، فوراً گلٹ شروع ہوگا. اور وہ گلٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پھر جسم بھی ٹوٹے گا. پھر آپ کہتے ہیں نہیں اب تو بیمار بھی لگ رہی ہوں، شوہر آئے کہیں گے بیمار تھی اس لیے صفائی نہیں کی، لیکن آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کام کو وقت پہ نہ کر کے اپنے اوپر نحوست تاری کی. لہذا شکر مانگنا ہے. پہلا سبق قرآن کا الحمدللہ رب العالمین. لیکن رب ہی شکوا کرتا ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بڑے ہی تھوڑے ہیں شکر والے. آگے آئے گی یہ آیت، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اپنے آپ کو آرگنائز کریں، کم میں سے زیادہ لیں. ہم بڑی کے شوق میں چھوٹی کو بھی انجوائے نہیں کرتے، بڑی بڑی نعمتیں مانگتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کو انجوائے نہیں کرتے. اگر آپ صرف 5 چیزیں ہر دن اپنی جمع کریں، شام کو پوچھیں اپنے آپ سے آج کن 5 چیزوں پر شکر کروں، پھر آپ دیکھیں گے آپ ایک ایک نعمت کو محسوس کریں گے، اور وہ نعمت آپ کو اپنے بہت قریب لگے گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. اور یہاں چونکہ حکمت کے تناظر میں بات ہو رہی ہے، ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف کر دیں اور جو قرآن آپ کو حکمت دے گا وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. آج کے دور کا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے دینی کام کرنے والوں کو بھی، کہ وہ اچھے کاموں کو دین کا کام سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں سبیل الخدا میں، تو ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم میں، دوسرے پارے کی آیت میں، کہ اچھا کام ضروری نہیں کہ نیکی کا ہو، اور ہر نیکی دیکھنے میں اچھی بھی نہیں لگ رہی ہوتی. بہرحال میں نے دیکھا ایک انسان جس کو خود ابھی قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے، اس کو علمی بھی ضرورت ہے، تجوید میں بھی ضرورت ہے، اس کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ خود قرآن کے وہ 5 حقوق ہی نہیں پورے کر پا رہا، لیکن اس کو چھوڑ کے بندہ سوشل ورک کرنے پہ چل پڑتا ہے. یہ ظلم ہے. اگر مجھے خود سیکھنے کی بھی ضرورت ہے نا، تو اگر میں آپ کو سکھانے بیٹھ جاؤں گی نا، تو یہ ظلم ہے. یاد رکھیے، جب دین کے نام پہ اس طرح کی شخصیات وجود میں آتی ہیں نا، جو سوچتے ہیں کہ نہیں ہم دین کا ہی کام کر رہے ہیں، نہ صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ فہم کلیئر ہے، اور لوگوں کو مغالطے ڈالیں گے، وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. کوئی کلاس میں آتا ہے، نہیں آیا، بعد میں نے پوچھا آپ کہاں تھی، خود ہی ملاقات ہوگی اللہ کے حکم سے، تو کہنے لگی وہ جو جاپان میں زلزلہ آیا ہوا ہم اس کے لیے کچھ کام کر رہے تھے۔ مجھے ایسے لگا کہ وہی مثال کہ جیسے کہ کوئی گڑھا جو کھدا ہوا اس کو بند کرنے کے بجائے اس کے نیچے ایک ہاسپٹل بنا دے، کہ جو اس گڑھے سے گریں گے فوراً ان کو پکڑ کے ان کی ہڈیاں جوڑیں گے، ایک ایمبولینس کھڑا کر دیں۔ عقل مندی ہے۔ آج کے دور میں دین بھی اس طرح سے ہو رہا ہے، ہم وہ سبب نہیں ڈھونڈتے کہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، اور حال حلیہ سب دکھاتا ہے کہ صرف تجوید گرامر اور ابھی اردو انگلش اور عربی کوئی نہیں سمجھا، ابھی عملی بھی بڑی کمی ہے، کسی طرح سے نہیں لگ رہا کہ اس شخص کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا۔ دل میں تو ہوگا انشاءاللہ، میں کسی کی بات نہیں کر رہی، لیکن میں سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ ہم اپنا آپ چھوڑ کر دوسروں کو فائدہ دینے لگیں گے، کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج یہی دھوم دھڑکے کا دین ہے، کوئی سوشل ورک کے نام پہ، کوئی لوگوں کو کرائسس سے نکالنے کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ کر رہا ہے، کوئی بڑی بڑی عمارتیں بنا رہا ہے، لیکن ابھی خود قرآن نہیں آتا۔ آج کل تو میری زبان پہ بس دو ہی جملے ہیں کہ جس کو ملوں سے صرف ایک لفظ پوچھوں، قرآن سمجھ آتا ہے؟ نہیں آتا نا، تو بس پھر آپ ابھی ہینڈی کیپڈ ہیں، ابھی ساری چیزوں سے پیچھے ہوں، چھٹی لیں، ابھی آپ پلٹیں اور آپ سب کام کرنے والوں کو کہہ دیں کہ سوری، ابھی مجھے اپنی ضرورت ہے۔ جو بندہ آگ میں گرا اور جس کے اپنے دامن کو آگ لگی ہے وہ دوسرے کو بچائے گا؟ آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، حکمت کی کمی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اس کو اپنا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور یقین کریں سب سے بڑا فائدہ شکر کا کیا ہے، کہ بندہ جب خدا کے سپرد کر دیتا ہے نا اپنے آپ کو، حوالگی آتی ہے، تو وہ کئی غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو بچا بھی لیتا ہے دکھوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے۔ ہم جب اللہ کی طرف سیدھے راستے سے نہیں آتے نا، تو پھر اللہ ہمارے خوب بلکس نکالتا ہے، پھر ہم چیختے ہیں، کسی نے کہا کہ میرے سر میں بڑا درد ہے، کسی نے کہا میری کمر میں بڑا درد ہے، کوئی کہتا ہے میں 2000 کا گدا خرید کے لایا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 1200 کا پلو لایا ہوں، کوئی کہتا ہے رات نیند نہیں آتی۔ میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ آخر یہ سب کیا ہے، پھر سمجھ میں آتی ہے کہ میں یشکر فإنما یشکر لنفسی، اللہ کی اس کتاب کو سمجھ کر اور اپنے اندر دین کی روح پیدا کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو کتنی بیماریوں سے بچائے ہوئے ہیں، کتنے ڈاکٹروں کے چکروں سے بچے ہوئے آپ اس قرآن کے لیے آنے کے چکر میں۔ کسی نے کہا کہ مجھے لڑکی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، پھر فلاں نے دکھائی کہ یہ لڑکیاں کئی سال سے مسجدوں میں آ رہی ہیں، اور کہتی میں خود بھی دیکھتی ہوں، لیکن جب ان میں سے کسی ایک سے بات کی یا اس کے حال حلیہ کو دیکھا تو کہہ رہی کہ میرے بیٹے نے کہا کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں، مجھے تو ٹالرنٹ والی لڑکی چاہیے، جو صبر والی ہو، جو برداشت والی ہو، جس کو دیکھ کے لگے کہ واقعی اس کو اللہ کے دین سے اور علم سے محبت ہے۔ ایسے جملے آپ بھی بہت سنتے ہوں گے، میں کوئی کسی ایک کی بات نہیں کرتی، لیکن میں لوگوں کے بیچ میں رہتی ہوں نا، تو یہ جملے مجھے سننے پڑتے ہیں، اور میں خود بڑا سیکھتی ہوں اس سے کہ 8-10 سال سے بندہ قرآن کے ساتھ لگا اور نہ، اور وہ میں نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہا ہے کوئی اور بندہ کہ کوئی چینج نہیں ہمیں دکھتی۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کپڑے کو سرخ رنگ میں رکھے اور کوئی رنگ ہی نہ بدلے؟ از اٹ پاسبل؟ چھیٹا پڑ جاتا ہے نا سوکھے رنگ کا تو سفید پہ دھبے آنے لگتے ہیں، لیکن جب تک پورا نہیں ڈبوئیں گے وہ رنگ گلابی نہیں ہوگا۔ تو میں یشکر فإنما یشکر لنفسی، اس کو پڑھتے ہوئے اتنا سکون مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے مطمئن کر دیا کہ جس طرح سے بس جو بھی انسان کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ حضرت ابن عمر سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لقمان نبی نہیں تھے بلکہ وہ غور و فکر کے خوگر، یعنی پسند کرتے تھے غور و فکر کو، اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے، اور انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی، اور فرمایا اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف قائم کرو۔ انہوں نے عرض کی اے میرے پروردگار، اگر تو آپ مجھے اختیار دیتے ہیں تو میں عافیت کو قبول کروں اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے تیرے کرم پر بھروسہ ہے کہ تو مجھے غلطی سے بچا لے گا. بات واضح؟ یعنی انہوں نے حکمت کا راستہ پسند کر لیا اور امامت کی ذمہ داریوں سے خود کو معزول سمجھا کہ مجھے نہیں بڑا بننا. اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، پھر اگر اللہ کسی پہ ڈال دے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے جب وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے. آگے کچھ باتیں حضرت لقمان کی حکمتوں والی باتیں ہیں جس سے اظہار ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی تھی. اس کو شروع کرنے سے پہلے آیت کے آخری حصے پہ ہلکی سی توجہ دلاؤں گی کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کیا گیا. اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے. کوئی کفر کرتا ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کوئی شکر کرتا ہے اللہ کو فائدہ نہیں. اس پہ ایک حدیث قدسی بھی ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اللہ کو ایک ماننے لگ جائیں، اس کی عبادت کریں، تو اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. کوئی ووٹوں سے تھوڑی ہے اللہ کی کرسی. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، اگر سارے جنوں اگلے پچھلے اللہ کی نافرمانی کر لیں تو اللہ کی سلطنت اس کے غلبے میں ہلکا سا بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا. اب یہاں سے آیت نمبر 13 شروع ہوتی ہے اور 19 تک ایک خطبہ ہے، ایک نصیحت ہے. ہر بات میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو، باریک باتوں کو بعد میں کریں گے. آپ بس اس کو یہ سمجھ لیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، کون سی چیز پہلے کون سی بات، یہ یہاں آپ کو دکھے گا. اگر بیچ میں بہت لمبی بات ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ پھر وہ ذہن کے اندر جو ایک نقشہ بنتا ہے وہ نہیں ہے. تو لہٰذا میں ہلکی ہلکی وضاحت کے ساتھ آیت نمبر 13 سے 19 تک کی باتیں سامنے رکھتی ہوں. آپ نے ان کو اس طرح سے سننا ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے کس بات سے روکیں، کس بات کا حکم دیں، اور پہلے کیا اور بعد میں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان نے، کس کو کہا؟ لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو. لفظ ابن بڑا خوبصورت ہے، لِابْنِهِ. بعض کہتے ہیں کہ ان کے اس بیٹے کا نام انم تھا، الف نون عین میم، انم، یا اشکر نام تھا ان کے بیٹے کا. اور ابن کا لفظ جہاں او میرے چھوٹے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے کے معنوں میں آتا ہے، جیسے کسی کو آپ بڑے پیار سے بلائیں تو جو انداز ہوتا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی. اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی کہ ماں باپ کو خود براہ راست اپنے بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے. بس ماں باپ خود نہیں کہتے، خود تو بڑے اچھے بنے رہتے ہیں اور آنٹیوں اور انکلوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھائیں. نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. آپ ان کو خود سمجھائیں، آپ ان کی بات لیں. تو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِزُهُ، جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا. یعزو کا لفظ واز سے ہے، اور واز کہتے ہیں دل میں اترنے والی بات کو. کسی کو اچھی بات اس انداز میں بتانا کہ دل پر اثر ہو. پوچھئے، سوچئے، خود سے سوال کریں، کیا ہماری نصیحتیں بچوں کے دل پہ جاتی ہیں یا صرف کانوں سے ٹکراتی ہیں؟ بعض ماں اتنا چیخ چیخ کے بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ غریب بچے ڈر جاتے ہیں کہ امی کو ہوا کیا. نرم بات کریں، آسانی کی بات کریں، وہ اتنی بڑی باتیں نہیں سن سکتے، اتنی بڑی باتیں سمجھ نہیں سکتے. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ نصیحتیں تو ساری ماں باپ اپنے بچوں کو کرتے ہیں، لقمان کی باتوں کو اللہ نے قرآن میں کیوں پیش کر دیا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ صاحب حکمت شخص تھے نا، انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی. اور بچے سے زیادہ انسان کسی سے مخلص نہیں ہوتا. روایات میں آتا ہے کہ کوئی انسان دنیا کے ہر بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنی اولاد کو نہیں دیتا. لہذا جو نصیحت کوئی اپنے بچے کو کر رہا ہے پھر یقیناً وہ اچھی ہوگی. یعنی بیٹے کا لفظ بول کے یہاں توجہ دلا دی گئی کہ یہ دھوکے والی باتیں نہیں، یہ منافقت کی باتیں نہیں ہیں. برے سے برا انسان بھی اپنے بچے کو اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے. اور لقمان چونکہ حکمت پہ تھے لہذا انہوں نے رکھی بات. یہ ہے پہلی وجہ، یعنی اولاد کے حق میں بندہ بہت سنجیدہ ہوتا ہے اور سنسیئر ہوتا ہے. دوسری ایک اور مناسبت ہے یہاں لقمان کی اپنے بیٹے کی بات کو پیش کرنے کی, اور وہ کیا ہے کہ پیچھے بات کی کہ کفار مکہ لقمان کے صحائف کو رکھتے تھے, اس کو اپنی بڑی قومی شخصیت یا ملی شخصیت سمجھتے تھے. اس کے باوجود وہ حالات آ چکے تھے جب یہ صورتیں نازل ہوئی کہ ماں باپ اپنی اولادوں کو دین پہ آتے ہوئے تکلیفیں دیتے تھے. سورۃ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے سعد بن ابی وقاص کا قصہ, اللہ کے نبی کی دعوت توحید سے منہ موڑنے پر مجبور کر رہے تھے, کہتے تھے تمہیں کیا ہو گیا, کس کی باتوں پہ آ گئے ہو, کس کی کہانیوں میں لگ گئے ہو. لہذا ایسی باتیں کرنے والوں کو لقمان کی بات سنائی جا رہی ہے کہ جا تو تم لقمان کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو, یا پھر اپنی اولادوں کو دین کے تانے دینے چھوڑ دو کہ تمہارا دین بدل کیوں رہا ہے. ظاہر انسان جب کسی کو بڑا بناتا ہے تو پھر اس کی بات کو بھی تو بڑا سمجھتا ہے نا. تو لہٰذا یہاں ان کی بات کر دی گئی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں سے اس بات کا اظہار کیا کہ دیکھو کیا کرو. یا بنیا, اے میرے بیٹے, لفظ بنیا جو ہے نا یہ تصغیر ہے. آپ آگے جا کے انشاءاللہ گرامر میں اسم تصغیر پڑھیں گے. تصغیر کے لفظ میں صغرا کا لفظ, صغیر کا لفظ چھپا ہوا دکھے گا, چھوٹی چیز. صاغرین بھی ہم پڑھتے ہیں عربی زبان میں, لاڈ میں, پیار میں بڑی چیز کو چھوٹا کر دیتے ہیں. مثلا کسی کو کہنا ابن یا بن ہوتا ہے جب دو کے بیچ میں لفظ آتا ہے, تو یا ابن کی بجائے یا بنیا کہہ کے یہ ایسے جیسے ہمارے ہاں بچے سے بچونگڑے کا لفظ کہہ دیتے ہیں. او میرے چھوٹے بیٹے, پیار کا انداز ہے, یہ پہلی چیز ہے. ہم جب اپنے بچوں کو نصیحت کے لیے بلاتے ہیں نا تو پیار سے نہیں بلاتے, عقل مندی ہے یہ, پیار سے بلائیں. ہم کہتے ہیں سر پہ چڑھ جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ نصیحتیں جو کی جا رہی ہیں یہ گود کے بچے سے نہیں کی جا رہی, باشعور انسان سے کی جا رہی ہیں. پتہ کیا چلا کہ جس طرح چھوٹے بچے کے لاڈ کرتے ہیں نا, وہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے اس کے لاڈ ویسے ہی کریں. پیار کے انداز, تو انداز تخاطب پہ غور فرمانے کی ضرورت ہے. دوسری بات, بات کیا ہے, لا تشرک باللہ, یہ ہے پہلا نقطہ کہ بچوں اللہ کے شریک نہ بنانا. اور صرف روکا ہی نہیں, وجہ بھی بتا دیا, اب عمل کے نقطے خود ہی لکھتے جائیں کہ سب سے پہلی چیز جس سے بچوں کو جوڑنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اور سب سے پہلی چیز جو بچوں کی زندگی سے نکالنی ہے نا وہ شرک ہے. اور وہ شرک صرف بتوں کا یا پتھروں کا نہیں ہے, وہ کھلونے بھی شریک ہو سکتے ہیں اللہ کے, اور وہ ان کی ہر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جن کو نمازوں سے اور اللہ کے حق کرنے سے روکے. اور ساتھ ہی اگلا عمل کا نقطہ ہے کہ وجہ بھی بتا دی کہ کیوں نہ شرک کرو. ہم کہتے بس کہہ دیا نا, میں نے کہہ دیا, چپ, زیادہ سوال نہ پوچھو. نہیں, وجہ بتائی, ان شرک لظلم عظیم, شرک نہ کرو اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور لفظ ظلم کمی کے لیے آتا ہے, کسی کے حق میں کمی کرنا, نقص. ود شیء فی غیر محلہ, چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا, شرک سے روکا. ہم میں سے کتنے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچوں کو شرک سے روک چکے. ہم تو بات ہی شروع کرتے ہیں اپنے حقوق سے, ہم تو ایتھکس سکھاتے ہیں پہلے, ہم تو بس مینر سکھانے کو دین سمجھتے ہیں. سب سے پہلی چیز بچوں کو اللہ کی قدر کروائیں. حکمت والے تھے, پیار سے بلا رہے تھے. ہم پیار سے نہیں بلاتے کہ یہ خود عقل مند ہے, ان کو خود سمجھ ہونی چاہیے, خام خواہ بچوں والے لاڈ کریں. بس لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا یہ بچوں والے لاڈ, غلط کہتے ہیں یہ. پھر آپ دیکھیے کہ شرک سے پہلے لفظ ان شرک اور ظلم سے پہلے لام لگی, یہ دونوں شدت ہے. ادھر ان میں بھی ایگزیجوریشن ہے اور ظلم سے پہلے لام میں بھی تاکید ہے. تو وجہ بتائے بغیر نصیحتیں نہیں کرنی چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک کیا ہے. شرک کا لفظ ہی پہلے دیکھ لیں کہ شکر نہیں ہے تو شرک ہے, وہی لفظ ہیں صرف روٹ ورڈ بدل دیں, شین کاف را کی بجائے شین را کر دیں. ملانے کا معنی ہوتا ہے, اردو میں بھی بولتے ہیں نا شراکت, پارٹنر, شریک. خالق کو مخلوق سے ملانے کو شرک کہتے ہیں. عموماً تین طرح سے ہوتا ہے, الوہیت میں شرک, یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنانا, مثلا دوسروں سے دعائیں مانگنا, سجدہ کرنا, نظر و نیاز دینا. دوسرا شرک ہوتا ہے اسماء و صفات میں شرک، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس میں، اللہ والی صفات، اللہ والے نام دوسروں کے رکھنے، قرآن میں آتا ہے وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے بہترین نام ہے اس کو انہی کے ذریعے پکارو. مثلا کسی کو عبد الشافعی کہنے کے بجائے خالی اس کو اشافی کہنا، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، نام اچھے رکھیے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نام رکھنے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عبد کا لفظ لگایا جائے. بہرحال اس وقت ہم ڈیٹیل پہ بات نہیں کریں گے. تیسرا شرک ہوتا ہے ربوبیت میں شرک. مکہ والے ربوبیت میں نہیں شرک کرتے تھے، یعنی ربوبیت میں شرک ہے کہ فلاں نے زمین آسمان بنانے میں اللہ کی مدد کی، بلکہ کیا کرتے تھے، الوہیت اور صفات میں شرک کرتے تھے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں من خلق السماوات والارض، پورا رکوع اس طرح سے چلا تھا. اللہ کے سوا دوسروں سے منتیں مانگتے، نظر نیازیں مانگتے، سجدے کرتے اور انہی سے اولادیں وغیرہ مانگتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بندہ اگر کسی دوسرے پر رحم کرتا ہے، کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے تو کیا یہ شرک ہے؟ مثلا آپ کسی کے ساتھ اچھے بنتے ہیں تو کیا پھر یہ اللہ کی رحمت یا اللہ کے الرحیم اور الرحمن ہونے میں شرک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ الرحمن اور الرحیم نے بندوں کے دل میں رحم کا جذبہ ڈالا اور انہوں نے ہم پہ رحم کیا. اللہ کی رحمت کامل ہے، بندوں کی ناقص ہے، اور کامل اور ناقص کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا. تو لہذا اسی طرح مالک، کسی کو مالک کہہ سکتے ہیں، اللہ کی صفت مالک ہے، وہ مکمل ملکیت ہے، ملکیت تامہ، اور بندوں کی ملکیت ہے، ملکیت ناقصہ، ادھوری ہے. تو جس چیز کا بندہ پورا مالک نہیں، پھر وہ اس کے اندر اختیار کہاں رکھے گا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ولئن اشرکتا، اگر اے نبی آپ نے بھی شرک کیا، اور انبیاء کرام کے تذکرے میں کہا کہ اگر وہ شرک کرتے تو ہم ان کے عمل ضائع کر دیتے. اور یہ جو لفظ ہے نا وصیت، آگے آ رہا ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. یہاں تک اب اگر ہلکی سی بات کر لیں کہ ہمارے ہاں جس موضوع پہ بہت کم بچوں کو بتایا جاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ایک ماں نے مجھے پوچھا کہ بچے نے اسکول کے ہوم ورک میں سے ایک سوال پوچھا مجھ سے، اور آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ میں اس کا جواب صحیح نہیں جانتی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ریگولر اسکول سے سوال آیا ہے، مجھے سمجھ نہیں ویسے آئی اس بات کی. تو میں نے کہا اسلامی سوال اسکول میں؟ کہتی ہاں کبھی کبھی وہ اپنے اسکول میں کچھ اسپیکرس کو بلاتے ہیں، مسلم اسپیکرس کو بھی، تو وہ جو باتیں بتاتے ہیں اس پہ بچوں کو اسائنمنٹ ملتا. واللہ جو سوال پوچھا ماں نے، میرا تو دل بیٹھ گیا. میں نے پھر پوچھا یہی بات ہے؟ کہتی جی. میں نے کہا آپ کو بتائیے یہ کس کے افکار ہے؟ اب نام یاد نہیں لیتی نہ سوال بتاتی ہوں، لیکن کانپ کے رہ گئی. پھر میں نے جب ان کو بتایا کہ یہ تو یہ مسلمان تھوڑی، یہ تو مسلمانوں کا ایک خاص سیکٹ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ تو ان کی بات ہے. کہتی ہاں تبھی مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں نے نہیں یہ بات کبھی پڑھی سنی، تو اچھا وہ میں نے آپ سے پوچھ لیا. حیرت مجھے اس پہ بھی کہ ماں کو خود نہیں پتا، اور بچہ جوان ہے اس کو خود نہیں پتا، اور وہ صرف اسائنمنٹ کرنے کے لیے مجھ سے انہوں نے سوال پوچھا. میں لرس کے رہ گئی کہ کیا کیا زہر نہیں کھولا جا رہا ہماری نسلوں کے ذہنوں میں. آپ کبھی خوش ہوتے ہوں گے ہمارے بچوں کے اسکول میں کوئی اسلامی پروگرام ہو رہا ہے، خود جایا کرے پھر دیکھے وہ کن کو بلاتے ہیں. وہ ان کو ہی بلائیں گے جو ان کے نظریات کی تصدیق کریں گے. آج جا کے ذرا بات کیجئے گا بچوں سے شرک کے بارے میں. چھوٹے بچے کو ماں سکھا سکتی ہے کھانا کس نے دیا، دیکھیے پیار سے بچوں کے انداز سے ان سے باتیں کرے. آج کل تو ایسی بکس ہی اتنی پیاری آتی ہیں، ہر چیز مجھے لگتا ہے میس اپ ہوئی ہوئی ہے اس وقت. جیسے ایک ڈرا میں ہر چیز ڈال دیں، وقت پہ کچھ نہیں، جو ٹکڑا ہاتھ لگتا ہے لوگ اسی کو دین سمجھتے ہیں. نہیں، پہلی چیز شرک سے دور رکھے، ہر اس چیز سے دور رکھے جو اس کو اللہ سے دور کرے. دوسری چیز اب وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. والدین جو تھا یہ والدین تھا، دونوں والد، ماں اور باپ مراد ہے. اور وصینا کا لفظ میں وصیت ہے. وصیت کہتے ہیں کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے کسی کو بتا دینا، اور یہ خیر خواہی پر مشتمل ہوتی ہے. یہاں نہیں بتایا گیا کہ کیا وصیت کی گئی، بالوالدینی کیا، لیکن پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں احسانہ، احسان کی وصیت کی گئی. نوٹ کیجئے گا کہ پیچھے بات تھی لقمان کی، براہ راست یا بنیا تھا، یہاں نہیں کہا یا ابن یا بنیا. کیوں؟ اس کی پھر دو وجوہات دی جاتی ہیں. نمبر ایک، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ معاملہ ماں باپ کا آ رہا تھا تو اگر وہ خود اپنی طرف نسبت لیتے تو بچہ شاید یہ سوچتا کہ ماں باپ مجھے اپنے حقوق کے لیے کہہ رہے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ کال ہے لقمان کا ہی، لیکن سٹائل ایسا کہہ دیا کہ جس سے ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ کہا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جیسے آپ اپنے ہی بچے کو کوئی بات کہے تو وہ شاید یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ آپ اس کو اپنے حقوق پہ درس دے رہے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف نسبت ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ بیچ میں اللہ تعالی کی طرف سے ہے. حضرت لقمان کی نصیحتوں کے بیچ میں اللہ تعالی نے ایک تاکیدی حکم دے دیا، اور وہ کیا ہے کہ جب ماں باپ اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اب تم بھی ماں باپ کے ساتھ اچھے بنو. اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں نا، اللہ خود بخود ان بچوں کے دل میں ماں باپ کی قدر ڈالتا ہے. آزما کے دیکھ لیں، ایک سال پہلے آپ جب قرآن سے یا اس کتاب سے ڈائریکٹ نہیں جڑے تھے، اب اللہ نے آپ کو جوڑ دیا، کیا اب آپ کو اپنے ماں باپ کی زیادہ قدر آتی ہے؟ ایون اگر وہ غلطی پہ بھی ہیں، ایون اگر انہوں نے آپ کو کچھ نہیں صحیح طرح سے پالا، فطری بات ہے کہ جتنی قدر دیندار اولاد کو اپنے ماں باپ کی ہوتی اتنی کسی کی نہیں ہوتی. یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی بات مانو. بات کی دونوں کی، حقوق کی ادائیگی دونوں کی، احسان دونوں سے، لیکن قربانیوں کا تذکرہ ہوا تو ماں کی ہو گیا کہ حملتہ امہ وحنا علی وحن، کہ پیٹ میں اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے باوجود. وحنا علی وحن کیا ہے؟ حمل سے لے کر دودھ پلانے تک کی کمزوریاں. ایک قربانی، ایک کمی، شروع کے دن اور طرح کے، بعد کے اور، 9 مہینے کی ساری مشکلات. آپ دیکھیے کہ عورت فطری طور پہ کمزور ہو جاتی ہے، بال گرنے لگتے ہیں، کمر میں درد ہے، بعض دفعہ نظر کمزور ہو جاتی ہے، روحانی کمزوری ہے، نماز صحیح نہیں پڑھ رہی، رکوع نہیں کر رہی، سجدہ نہیں کر رہی، خون کی کمی ہے، اور جتنی پریگنینسی آگے جاتی جاتی ہے کمزوریاں بڑھتی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، تلاش کر کے دیکھے تو آپ کو کتنی کمزوریاں مل جائیں گی. اور دوسرا مسئلہ، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانے میں لگ گئے 2 سال. فصال کا لفظ فصلہ سے ہے، فا سواد لام، وصل کا اپوزٹ ہے چھڑانا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں، اشارہ ہے ادھر دودھ چھڑانے کا. عامین عام کا تثنیہ ہے، عام عام نہیں، عام 2 سال. عام کہتے سال کو، جیسے عام الفیل یا عام الخزن کا لفظ ہم پڑھتے ہیں. اور 2 سال دودھ چھڑانے میں لگے. اب یہ دیکھیے کہ 2 سال دودھ چھڑانے میں لگے، اس سے بھی پتا چل گیا کہ بچے کو 2 ہی سال دودھ پلانے ہیں. اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، والوالدات یردن اولادہن حولین کاملین، سورت بقرہ کی آیت نمبر 233 میں آتا ہے کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں 2 مہینے، 2 سال تک. پھر آگے ہم پڑھیں گے اس موضوع کو تھوڑا سا اور، جا کے سورت الاحقاف کی آیت 15 میں کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، کہ پیٹ میں رکھنا اور دودھ پلانے کی کل مدت جو ہے یہ 30 مہینوں میں. تو بہرحال یہاں آمین سے 2 سال مراد ہے کہ دودھ پلاؤ. ڈیٹیلز ہم پیچھے کر چکے، فرض ہے کہ نہیں، کب کریں کب نہ کریں، لیکن بہرحال موجود ہے. اب کیا ہوا، کرو کیا؟ انشکر لی، اس لیے ہم نے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو، ولی والدی کا، اور اپنے والدین کا. الی المصیر، آخر کار میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. ماں باپ کے حق تو بتا دیے، اچھا معاملہ تو رکھنا ہے، لیکن یاد رکھو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دباؤ ڈالیں تم پر کہ تم میرا شریک ٹھہراؤ کسی کو جس کا تجھے علم نہیں، تو پھر ان کا کہنا نہ مانو. فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہنا نہ مانو. لیکن کہنا نہ ماننے کا مطلب بدتمیزی نہیں، بلکہ اس کے باوجود کہ وہ تمہیں شرک پہ مجبور کر رہے ہیں، کفر سے تم اسلام پہ آ گئے ہو، ماں باپ ابھی کفر پہ ہیں، یا تم شوہری مسلمان بن گئے اور ماں باپ ابھی رواجی مسلمان ہے، یہ سارا فرق اپنی جگہ، لیکن وصاحبھما فی الدنیا معروفا، اور ان کے ساتھ اچھے رہو اس دنیا کے معاملات میں، ان کے حق دو، ان کے کام کرو، ان کی باتیں ذہن میں رکھو. وہی یاد رکھیے، سعد بن ابی وقاص وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی میرے بارے میں نازل ہوئی، میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار اور اطاعت گزار تھا، ان کی خدمت کرتا، کوئی کسر نہ چھوڑتا، پھر اللہ نے جب مجھے نعمتیں ایمان سے مشرف کیا تو میری ماں سخت غصے میں آ گئی، کہنے لگی اے سعد تم نے یہ کیا حرکت کی، اگر تو نے اس نئے دین کو نہ چھوڑا تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی، یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی اور لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہہ کر آر دلائیں گے اور تو ملک بھر میں رسوا ہوگا. میں نے کہا اماں ایسا نہ کرو، میں کسی قیمت پر اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. لیکن وہ بزد رہی، دن بھر کچھ نہ کھایا نہ پیا، رات بھی یوں ہی گزر گئی، جس کے باعث وہ کمزور ہو گئی. دوسرا دن اور رات اسی فاقے میں اس نے گزاری. اب تو اس کی کمزوری حد کو پہنچ گئی. جب میں نے اس کی یہ ضد دیکھی تو میں نے کہا یا امہ، اے ماں تو جان لے، اگر تیری 100 جانیں ہوتی اور سب ایک ایک کر کے نکل جائیں تو خدا کی قسم میں اپنے دین کو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. اب تیری مرضی ہے، کھا اور نہ کھا، میں اپنا دین چھوڑنے پر کسی قیمت پر تیار نہیں. کہتے ہیں کہ میرا یہ عزم ارادہ دیکھ کر میری ماں نے بھوک ہڑتال ختم کر دی. یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، تھوڑا سا صبر چاہیے ہوتا ہے ایسے ماں باپ اور ایسی اولادوں کے ساتھ. دل پہ پتھر رکھے، ہم ایک دفعہ کہتے بھاگ جو کھانا نہیں دوں گی، چلے جاؤ، تھوڑی دیر بعد جا کے پچکارتے ہیں کہ آؤ بیٹا برگر بنا دوں، سینڈوچ بنا دوں. دل بڑا رکھے، وہ رزاق ہے، مارتا نہیں ہے کسی کو. تھوڑا سا لوگ جب ہماری کمٹمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے جو ہم اختیار کر رہے ہیں. تو یہاں پھر ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ کے بعد ماں باپ کے حقوق، اور اس میں بھی اطاعت کرنی ہے، خدمت نہیں. یہ جملہ لکھ لیں، ہمارے یہاں بہت کم لوگ اس کا فرق رکھ پاتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، عبادت نہیں کرنی. بس ایک جملے میں آپ کو 10 باتیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ، کہ خدمت کریں، اطاعت کریں، لیکن عبادت نہ کریں. عبادت اللہ کی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں. اب ماں باپ کے ساتھ عملی شکر کیسے ادا کریں؟ دل سے بھی کریں، شکر کریں اللہ نے ماں باپ دیا ہمیں، زبان سے بھی اظہار کریں، تشکر کے جذبات رکھیں، اور عمل سے ان کی خدمت کریں، وہ کام کریں جو ان کو فائدہ ہوگا. ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں خود سوچ سکتے ہیں. ساری دنیا کو ہم شکریہ تھینک یو کہتے ہیں، ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جھجکتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کرنا ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ معاملہ رکھو. اور یہاں ذہن میں رکھیے کہ غلط کاموں پہ نہیں ماننا، لیکن بدتمیزی نہیں کرنا. حضرت ابو بکر کی ایک مثال ملتی ہے، ان کے والد ابو قحافہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، مسکینوں کو، غلاموں کو چھڑاتے ہو، کچھ ان سے اپنے کام بھی لے لو. یعنی چلو چھڑاؤ، بلال کو چھڑایا ہے تو کچھ اس کو اپنی غلامی میں رکھ لو، کچھ تمہارے کام کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں ابا، آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں ساتھ کرتا، میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں. نہیں مانی. اسی طرح جب ہجرت کی حضرت ابو بکر نے تو 4000 درہم تھے آپ کے پاس، باپ نے منع کیا کہ نہ لے کے جاؤ، لیکن یہ لے کے. تو جہاں دیکھا جائے کہ درست چیز ہے اس کو مان لیا جائے. فرمایا وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو جھکے میری طرف، جو میری طرف مائل ہو. یہ کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، اچھا مشورہ دینے والا بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑی کڑی عدالت ہوتی ہے ویسے، ایک طرف ماں باپ ہوں اور دوسری طرف دیندار ہوں. یعنی ایک طرف اس استاد سے سیکھی ہوئی کوئی بات ہے جس پہ عمل کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور دوسری طرف ماں باپ کی کوئی روایات میں لپٹی ہوئی بات ہے. بہت کم لوگ ایسے موقع پہ انصاف کر پاتے ہیں. کب بات اس کی مانو جو وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. ہر ماں باپ اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہوتے اولاد کو، وہ تو کہیں گے ہائے چھوڑو. ایک خاص حد تک ہمارے ماں باپ ہمیں پسند کرتے ہیں دین پہ آتا دیکھ کر، تھوڑی سی دور آگے ہم جائیں تو وہ ہمیں پکڑ کر پھر کھینچنا چاہتے ہیں. کہا نہیں، کیوں اللہ کی مانو یا اللہ کی طرف بلانے والے کی مانو؟ اس لیے کہ ثم الی مرجعکم، تمہیں آنا بھی تو ہماری طرف ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو خبریں دوں گا جو تم عمل کر رہے تھے. پتہ کیا چلا؟ نبی کی مان لو، گھر گھر کی یہ کہانی تھی، آگ لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی پر، ایک بہت بڑا الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ اولادوں کو بدتمیز کر دیتے ہیں، یہ آگے آ کے بولتے ہیں اب ہمارے، یہ کون سا دین ہے کہ ماں باپ کی بات نہ مانو؟ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں، من اناب الیہ، اگر ماں باپ میری طرف جھکے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تم بھی ان کے پیچھے لگو، تو تم نے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلنا ہے جن پر انعام ہے، جو بھی رسول کے اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اس کے پیچھے چلتے جو. اناب کا لفظ نوب سے ہے، نون واو با اس کا روٹ ہے، منیب لفظ بیسی سے ہے، توبہ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا. بہت ساری مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ پیار اور محبت بہت کرتے تھے لوگ، لیکن بات اللہ کی مانتے تھے. محمد بن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ ماں کے شوق کا خیال رکھتے، نرم لباس خریدتے ان کے لیے، عید کے لیے اپنے ہاتھ سے کپڑا رنگتے اپنی ماں کے لیے، اونچی آواز سے نہ بولتے، ایسے بولتے جیسے کوئی رازداری کا انداز ہوتا ہے. اسی طرح ویس کرنی، جن کو خیر و تابعین کہا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکے تھے، مل نہیں سکے آپ کو ایمان کی حالت میں، کیونکہ ماں کی خدمت کرتے تھے. ادھر ماں کا انتقال ہوا، انہوں نے سوچا چلتا ہوں اللہ کے نبی کو ملنے، اور ادھر اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمر فاروق کو کہہ کر گئے کہ دیکھو قرن قبیلے کا ایک شخص اویس نام کا آئے گا، تو اس کو سلام کہنا اور اس کو دعا کے لیے کہنا. کہا اللہ کے نبی پہچانوں گا کیسے؟ کہاں ان کی کلائی میں برس کا نشان ہوگا. اور واقعی پھر حضرت عمر کو جب یہ ملنے آئے، حضرت عمر نے یہ سارے کام کی، ان سے دعائیں لی، ان سے کیا. تو آپ دیکھیے کہ ان کی باتیں تھیں، جہاں تک ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں باتیں کرنی ہیں، لیکن جہاں دوسری بات ہوگی کہ اللہ کی بات کو چھوڑ دیا جائے وہاں نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں تو آپ کے بچپن میں فوت ہو گئی، لیکن آپ کی رضائی ماں تھی، آپ ان کی خدمت خاطر کیسا کرتے تھے. جیرانہ کا مقام تھا، گوشت بٹ رہا تھا، ایک عورت آئی، اس نے چادر پھیلائی تو آپ نے اس کو بہت دیا، آپ نے بڑی اس کی عزت کی، اپنی چادر بچھا کر اس کو بٹھایا، پتہ چلا کہ وہ آپ کی رضائی ماں تھی. تو لہٰذا اس طرح کی بہت ساری باتیں ملتی ہیں. تو ماں نہ ہو تو پھر کس کی مانے؟ حدیث میں آتا ہے کہ الخالت بمنزلت امن، کہ خالہ جو ہوتی ہے یہ ماں کے درجے کی ہوتی ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ دو بنیادی اصول جو ہیں ہمیں پتہ چل گئے کہ کس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اور اس کے بعد اب کچھ مزید چیزیں جو اسی کو فارم کریں گی، لیکن ہم یہاں پہ تلاوت سنیں گے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى شرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
اب دوبارہ آیت نمبر 16 سے لقمان ہی کی بات اپنے بیٹے کے لیے، یہاں سے ترتیب بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑ چکے ہیں پھر اس کے بعد دوسری چیزیں پیش کی جائیں گی. پیچھے بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ اور اس کے ساتھ اپنا اچھا معاملہ رکھو. اب اگلا درجہ ہوتا ہے تقویٰ کا، بچوں کو گاڈ کانشس بنانا. اللہ از واچنگ می، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وہ احساس ہے کہ جس کے لیے اب فرمایا جا رہا ہے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبت من خردل، لقمان نے کہا، پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، بہت چھوٹی مراد ہے، فتکن فی صخرتن، اور پھر وہ ہو بھی کسی چٹان میں، یا پھر او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں یا زمین میں ہو، یعنی باہر پڑی ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، مراد کہہ کے کہیں بھی ہو. ہوگا کیا قیامت کے دن؟ یأتی بہ اللہ، لے آئے گا اس کو بھی اللہ. خاص سے مراد کیا ہے؟ وہی چیز جو حبے کے برابر تھی، حبہ، اسی لیے آپ دیکھیں گے مؤنث آیا ہے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا. کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے. انداز بڑا خوبصورت ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو اس ایک آیت کے اندر بچوں کو وہ کچھ سکھا دیا گیا جو ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی ان کو کسی بھی اسلامی اسکول میں بھیجنے کے باوجود بھی نصیب نہ ہو. اور وہ کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج ہمارے ہاں جو ہی بچوں کی دینی تعلیم کی فکر ہوتی ہے تو سب سے پہلے فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کو چھ کلمے آ جائیں، پھر اس کو ایمان مفصل آ جائے، مجمل آ جائے، پھر اس کو نورانی قاعدہ پڑھنا آ جائے، اور اس کے بعد چار چھ سال لگا کر پورا قرآن پڑھ لے تاکہ ہمارا مردہ بخشا جائے. اور جس دن بچہ سادہ ناظرہ قرآن پڑھ لیتا ہے، ماں باپ اس خوشی میں بھی مٹھائی بانٹتے ہیں کہ چلو اب دوبارہ جانا تو نہیں پڑے گا لے کے اس کو مسجدوں میں اور اسکولوں میں، اور ایک پرانا سا جوڑا بھی دے دیتے ہیں مولوی صاحب کو کہ اب آئندہ آپ ذرا ہم سے کم ہی سلام دعا رکھیے گا. اور بعض ماں باپ اس کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اتنا شوق ہوتا ہے بچوں کو پڑھانے کا، یعنی یہ اچھی بات ہے، یہاں تک ہمارے کلچر کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ ناظرہ پڑھانے کا بہت فکر ہے کہ کم سے کم ایک بار پڑھ لیں. اور بعض لوگوں کا یہاں تک سنا گیا کہ ان کا خیال جائے کہ اگر ایسا نہ کیا تو مردہ نہیں بخشا جائے گا ہمارا، لیکن اس کے بعد پھر باقی باتیں پیچھے بڑھ جاتی ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو ایسے ہی ہے کہ کسی کو کوئی چیز آپریٹ کرنی آ گئی، کوئی مشین آپریٹ کر لی آپ نے، لیکن اگر اس کے اندر کی باریکیاں اور اس کی حقیقت نہیں معلوم تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد انسان اس سے صحیح طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جب بھی کسی کو اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بعد اس کو اب یہ احساس دلانا ہے کہ وہ ذات اتنی بڑی ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اس کا محاسبہ بھی بہت بڑا ہے. یہ ہے وہ کیفیت جس پہ قرآن میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے، اتقوا ربکم، لوگوں ڈرو اپنے رب سے. اور تقویٰ ہوتا ہے کانشیسنس، باشعور ہونے کا نام ہے. ایسا انسان ہر لمحے اس خیال کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یا وہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ جو کسی ایک ماموں کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ جب بچہ ان کے پاس رہتا تھا تو تہجد پڑھنے کے شوق نے بچے کو بھی جب تھوڑا سا مائل کیا تو انہوں نے کہا کہ رات کو سوتے ہوئے اور صبح اٹھتے ہوئے 10-10 بار کہہ دو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بچوں کی تہجد یہی ہوتی ہے. اور پھر یہی ہوا، اسی شعور کے ساتھ بچہ بڑا ہوا اور بعد میں ایک انتہائی نیک انسان بنا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی نیکی کی وجہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ ماموں کا سکھایا ہوا وہ ایک جملہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ کہتے کہتے عادت ہو گئی تو شعور میں لگ گئی یہ بات، جب کبھی کچھ کرنے لگتا تھا ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں دکھ رہی ہیں. لہذا اس کے بعد پھر گناہوں کی طرف رغبت نہیں گئی. جب ہم بچوں کو یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ ابو دیکھ لیں گے، امی دیکھ لیں گی، عموماً دیکھیے کہ خوف دلایا جاتا ہے، ماں باپ سے ڈراتی رہتی ہے، باپ بےچارا ماں سے ڈراتا رہتا ہے، اور بچہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا. اور اگر ڈرتا بھی ہے نا تو وہ پھر جب ماں باپ نہیں ہوتے تو اس وقت بچہ جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے. یا ہم ڈراتے ہیں تو دنیا سے ڈراتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کمرہ صاف کر لو آنٹی کیا کہیں گی، گھر گندا ہے مہمان کیا کہیں گے، نہا لو مہمان کیا کریں گے، کپڑے کیا پہننے ہیں لوگ کیا کہیں گے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہم بچوں کی ساری سینس ختم کر دیتے ہیں اس احساس کی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو لہذا یا بنیا، اے چھوٹے بیٹے، ان نہا، بے شک اگر، ان تکو، اگر ان تکو کا کس کے طرف جا رہا ہے، آگے بتایا نہیں کیا، بس اگر ہو کچھ، کیا خطیعتن، یہاں چھپا ہوا لفظ، کہ اگر کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی، کوئی مسٹیک، کوئی اللہ کی نافرمانی والا لفظ، کوئی بھی چیز اگر چھپی ہوئی ہو. اسی طرح ان تکو کا لفظ جو ہے یہ خصلت کے لیے بھی آ سکتا ہے، مراد ہے کہ اچھی یا بری عادت، مراد یہ کہ تمہاری کوئی بھی بات، کوئی بھی کام جب تم چھپا کے کرو گے یا ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو باہر لے آئے گا. حبتن کا لفظ بول کے، مثقال حبتن، یہ جو لفظ مثقال ہے نا، سکل سے ہے، سا قاف لام بوجھ کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال کے رکھ دے گا. من خردلن، رائی کا، خردل کہتے ہیں رائی کو، کھاتے بھی ہیں کچھ لوگ، استعمال بھی کرتے ہیں، سرسوں کے شاید بیج کو کہتے ہیں رائی، بہت باریک ہوتا ہے، اگر صرف اس کمرے میں کہیں گر جائے تو یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکتا یا اٹھا نہیں سکتا. کہ اگر صرف ایک رائی کا دانہ زمین و آسمان میں یا پہاڑ کی بلندیوں میں یا پہاڑوں کی تہوں میں کہیں گر جائے، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، تو کیا پھر وہ انسان کے اعمال، اس کی نیتوں، اس کی باتوں کو نہیں جانتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی چیز کی مثال دے کے انسان کے شعور کو بلند کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل یہی انداز اختیار کیا. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص، ذرا غور سے سننے کی بات ہے یہ ویسے، کیونکہ کہتے ہوئے بھی دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں جا کر بھی کوئی عمل کرے گا، یعنی کسی ایسی جگہ جا کے کوئی عمل کریں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو. اللہ اکبر. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کچھ کام کر کے کہ اب کسی اور کو نہ بتائیے گا، اب کسی کو پتہ نہ چلے، اتنا یقین رکھے کہ جیسے شیشے میں کوئی چیز پڑی سب کو دکھتی ہے، اللہ کو دکھتی ہے، کیونکہ اللہ کون ہے؟ لطیف خبیر، اتنا باریک بین ہے کہ اس کو باریک سے باریک چیزوں کا بھی علم ہے، اور خبیر اتنا ہے کہ رات کے وقت چلتی ہوئی چیونٹی جو کالے پہاڑ پہ چلتی ہے، اس کو بھی وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. تو لہٰذا یہ شعور زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جب عظمت اور بڑائی بتائی جائے گی تو پھر یہ احساس بھی تو بڑھے گا نا. اور جو لوگ اس شعور کے ساتھ جیتے ہیں، کبھی بھی ان کی مائیں اپنی بچیوں کو یہ نصیحت نہیں کرتی کہ جب شوہر گھر ہوگا تو ساس کی خوب خدمت کرنا، آگے پیچھے پھرنا. میں محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے کلچر میں یہ انداز بہت ہی زیادہ نگلیکٹڈ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ اس ماں کے دیکھیں، ہمارے رویے بدل جاتے ہیں. ماں باپ کے سامنے اس کے بچے کے ساتھ کیا رویہ ہے، ماں باپ کی غیر موجودگی میں کیا، شوہر کے سامنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور شوہر کے بعد مہمانوں کے سامنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور اس طرح سے ان کے بعد کیا کرتے ہیں. جس کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ میرا ہر عمل نکلنا ہے، پھر وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا. سورۃ زلزال میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی اللہ اس کو بھی دکھائے گا. اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ آیت اتری تم تو خوش ہو گئے، ہائے چھوٹی چھوٹی نیکی دکھے گی، لیکن ہماری ساری خوشی ختم ہوگی جب اگلی آیت سن لی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ برابر اگر کوئی شر بھی انسان کی زندگی میں ہوگا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا. سورۃ زلزال ہی میں آتا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین انسان کی خبریں دے گی. کیوں؟ بأن ربک اوحى لها، کیونکہ اس کے رب نے اس کو اس کی وحی کی. کیا مشکل ہے، آج دنیا میں اس کی کتنی مثالیں ہیں. آج آپ دیکھیے، سیٹلائٹ نے تو یہ ساری مشکل ہی آسان کر دی. آپ گھروں کے اندر تک جھانک سکتے ہیں، یہاں بیٹھے آپ دیں زپ کوڈ، آپ کو ان کے گھر کی گلی تک چھوڑ کے آئے گا آپ کا کمپیوٹر. ایک ایک چیز پتہ چل جاتی ہے کہ لوگ کہاں ہیں، کیا ہیں. ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، ایسی ایسی مشینوں میں سے آپ کو گزارتے ہیں، اندر آپ کی ہڈیوں تک کو وہ دیکھ لیتے ہیں. ایکس ریز کو دیکھ لیجئے، کیا یہ دنیا والے دیکھ سکتے ہیں تو اللہ نہیں دیکھ سکتا. ٹریفک کے رولز میں دیکھیے کتنے ایکشنز نوٹ ہوتے ہیں. آپ ایک ٹکٹ خرید لیتے ہیں مہینے کی اکٹھی، ہر دفعہ وہ اپنے اسکرین پہ بس میں ٹرین میں لگاتے ہیں، ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے آپ کا یہ منسکوٹ کہاں کا ہے؟ جب ان کو پتا چلتا ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا، ہمارے ہاتھ میں وہ کاغذ ہوتا ہے ہر وقت، لیکن ہمیں اگر دو تین کے سب مکس ہو جائے اپنا ڈھونڈ بھی نہیں ہم سکتے، لیکن ان کو کیسے پتا چلتا ہے؟ مشینوں میں ہوتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اب دیکھیں کہ ہر بندے کو اپنی پرائیویسی بہت عزیز ہوتی ہے. بس عمل ایسے ہوتے کہ انسان، ایون شوہر بیوی یا بیوی شوہر کے لیے بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ ہماری یہ پرائیویٹ کنڈیشن دیکھیں، یا ہمیں اس کیفیت میں ہمارا یہ میٹر ان پہ کھل جائے، یا یہ راز کی بات کسی کو مل جائے. بیسٹ فرینڈز بھی ہوں گے تو بعض عمر پھر بھی ایک دوسرے سے چھپائے جاتے ہیں، لیکن آپ سوچیے قیامت کے دن سب کچھ ہوگا. آج دنیا میں ہم کتنا کچھ چھپتے ہیں. بعض دفعہ ہم پیلٹاک پہ کلاسز کر رہے ہوتے ہیں, ایک دم کوئی روم میں آتا ہے اور الا بھلا لکھ کے چلا جاتا ہے, چلے گئے. ان کی آئی ڈی ہم نہیں پہچانتے پیچھے کون ہے. ہم ڈھونڈ بھی سکتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت کیا ہے, لیکن قیامت کے دن تو پتا چلے گا نا. آج ماں باپ سے چھپ کے چیٹنگ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, بات ہو رہی ہے, میسنجنگ ہو رہی ہے, نہیں پتا. اللہ کو پتا. ہم کلاس میں بیٹھ کے کیا لکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا. ساتھ بیٹھے کو نہیں پتا چلتا آپ نوٹس لے رہے ہیں یا آپ چیٹنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے ایک دوسرے سے, لیکن اللہ کو پتا ہے. اس احساس کے ساتھ اگر زندگی بسر کی جائے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. آپ اس پر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں, خوبصورت رائٹنگ سے اپنی لینگویج میں, جہاں جو بھی آپ سمجھتے ہیں چھوٹے اسٹیکرز بنا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حالانکہ مارکیٹ میں بنی ہوئی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ایسی, لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں گے تو انشاءاللہ احساس ہوگا. اور گھر کے خاص خاص جگہوں پہ لگا دیں, کمرے کی میچنگ کا بنا لیں, پرنٹ آؤٹس بنا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں جن چیزوں پہ ریکمینڈ کرتی ہوں عموماً جو مجھے لگتا ہے خود, ایک تو آپ کمپیوٹر کی اسکرین پہ لکھا لیں, ایسی خوبصورت سے طریقے سے لگا دیں, پھر آپ ایک اپنے ٹیلی فون پہ لگا لیں, کچن میں لگا لیں, ٹی وی اسکرین پہ لگا لیں. گھر سے نکلنے کا جو ڈور ہے نا, جہاں نکل رہے ہیں تو آپ کی نظر پڑ جائے اس پہ, جو شیشے میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لباس ٹھیک ہے اس پہ لگا لیں. یقین کریں کہ بہت فرق پڑتا ہے, ایک دم بندہ اپنی نظریں بچانے لگتا ہے کہ واقعی اللہ کے ساتھ میں نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے میری اچھی لگے گی نہیں لگے گی. تو اللہ کی ذات نہ صرف یہ کہ چیزوں کو ظاہر کرے گی, بلکہ اللہ کی ذات بندے کے ارادوں, اس کی نیتوں کو ظاہر کرے گی. ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے ارادے کے, ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کلاس سے اٹھنے کے بعد کہاں جانا ہے. لیکن اللہ کی ذات کو آج سے 50,000 سال سے پہلے سے بھی پتا تھا کہ ہم آج اس وقت یہ کریں گے. تو شعور کے ساتھ زندگی بسر کریں, تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالی. اب اس کے بعد اگلا کام ہے جس کی ماں باپ کو فکر ہوتی ہے الحمدللہ, لیکن بیچ والی چیز کو مس کر کے جب ڈائریکٹ اس چیز کی بات کرتے ہیں تو اثر زیادہ نہیں ہوتا. اور وہ کیا ہے, یا بنیا, اے پیارے بیٹے. اب دیکھیں بار بار محبت کا انداز ہے, یہ بار بار کی محبت کی پکار جو ہے نا, یہ بچے کا اعتماد بحال کرتی ہے ماں باپ پہ. اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میری ماں میری سنسیئر ہے, شی از مائی ویل وشر, ہی از لونگ می, باپ میرا مخلص ہے. اگر کسی کو یہ احساس دلا دیں کہ نا کہ میں تمہاری دوست ہوں دشمن نہیں ہوں, تو کافی کام آسان ہو جاتا ہے. کیا کرو, اقیم الصلاح, نماز قائم کرو. لفظ کیا آیا ہے دیکھیے گا, اقیم واحد کا لفظ ہے. قرآن پاک میں اکثر یہ لفظ اقیم الصلاح میں آتا ہے, جمع کے لفظ میں. کیوں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا حکم ون آن ون بیس پہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, فردن فردن. ہر بچہ ایک ہی ساتھ ایک عمر میں نہیں آئے گا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز کا حکم دو, اور 9 سال 10 سال ہونے دو, اور 10ویں سال پہ پھر نہ کرے تو تھوڑی سختی کرو. تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کے 2 بچے بھی ہیں تو کم سے کم تو دونوں میں 10-11 مہینے کا فرق ہے ہی نا. تو ہر ایک کو دو, وقت پہ بات کرو. یہ نہیں کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دو اور ایک ہی بات کرتے جاؤ کرتے جاؤ. کہا کہ اقیم الصلاح, نماز قائم کرو, مناسب وقت پہ بات کی جائے, فرق ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہر بچے کا مزاج بھی فرق ہوتا ہے, کوئی پیار سے مان جائے گا, کوئی غصے سے مانے گا, کوئی سختی سے مانے گا. ہر بندے کو اس کی نیچر کے مطابق, اس کی عادات کے مطابق ٹریٹ کرو. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرو, وامر بالمعروف, اور نیکی کا حکم دیا کرو. ونہ عن المنکر, اور برائی سے روکتے رہو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے, بچے کو کہا جا رہا ہے. غور کیجئے گا, ہمارے ہاں تصور ہے کہ بچوں کو یہ کہا جائے کہ تم اچھی بات کا حکم دو اور بری سے روکو. ہمارے ہاں تو بڑے ہونے تک ہمیں یہ کام نہیں پتا ہوتا, دوسروں کو کیا پتا ہوگا. لیکن اصل میں یہاں بچے کو لیڈرشپ سکھائی جا رہی ہے. یہ ہے پرسنالٹی گرومنگ, کہ کیسے بنو کہ نہ خود برائی کرو نہ برائی ہوتا دیکھو. ساتھ ہی ساتھ عاجزی بھی کر دی کہ ونہ عن المنکر, منکر سے روکو, اور وصبر علی ما اصابک, جو تکلیف پہنچے اس پر پھر صبر بھی کیا کرو. عاجزی سکھا دی کہ جو بھی امر بالمعروف کرے گا اس کے لیے مشکلات تو آئیں گی, اس کو تو واقعی آزمایا جائے گا. تو کہا ساتھ ہی پھر صبر کرو ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک عجیب خوبصورت انداز ہے اولاد کی اصلاح کا، اور وہ کہہ کے پہلے ان کی اپنی نمازیں ٹھیک کرائیں. اللہ کا شعور آیا تو نماز کی طرف لگا دیا، جب نماز پڑھنے لگ گئے تو ساتھ ہی بتا دیا کہ نماز کا اثر برائی سے روکنا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز منکر سے روکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو بندے کے اندر سے باقی سارے کام بھی درست ہو جاتے ہیں. کسی کی بات میں نے انہیں کہا کہ آپ کو ویسٹ میں کس چیز نے بچایا، آپ کے تو چاروں طرف برائی ہے، چاروں طرف گندگی ہے، آپ کیسے پاک رہے؟ انہوں نے کہا نماز، میری نماز نے بچپن سے جو عادت ماں نے نماز کی ڈالی اور ساتھ مسجد میں جا کے پڑھنے کی ڈالی تو اس نے مجھے برائیوں سے روکا. آپ دیکھیے کوئی نماز پڑھتا ہو پانچ وقت، اور خاص طور پہ وقت پہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو شعور کے ساتھ، کیا وہ منکر میں رہ سکتا ہے؟ مثال ہے گندی سے گندی بات، کوئی لڑکا کسی لڑکی کے چکر میں ڈیٹنگ ہو رہی ہے، دونوں ملنے جاتے ہیں، لڑکی اس کو چلے، خود ہی لڑکی نہیں پہل کر لی، آ گئی ایک ایسی لڑکی جس کا خدا فراموش دین ہے، آ گئی، تھوڑی دیر ابھی بات ہو رہی ہوگی، اتنی دیر وہ گھڑی دیکھنا شروع کر دے گا، کیا مطلب واٹس رانگ ود یو؟ وہ کہے گا نہیں ہیو ٹو گو بیکاز اٹس ٹائم ٹو زہر، میں نے نماز پڑھنے جانا ہے. کیونکہ یہ کہتا نہیں مجھے تو جانا ہے. اچھا بھی ٹھیک ہے، اب وہ اس کی بے چینی دیکھ کے لڑکی کا موڈ چینج ہوگا، وہ کمفرٹیبل فیل کرے گی. یہ کہتا ہے اوکے آئی ول کم بیک، بیٹھتا بیٹھ کے انتظار کرتی ہے. وہ جاتا ہے، پندرہ منٹ جانے آنے کے لگے، آدھے پونے گھنٹے میں واپس آ گیا. ابھی تھوڑی سی اسے پیار محبت کی بات شروع کی، پھر گھڑی دیکھنی شروع کر دی، بھی کیا مسئلہ ہے؟ ٹائم ٹو گو اس اسٹ ٹائم، آپ مجھے بتائیے کہ کیا برائی آگے بڑھ سکتی ہے؟ میرے لیے وہ خود ہی پاؤں پٹک کے بھاگ جائے گی کہ مجھے تم جیسے کے ساتھ نہیں رہنا. یہ نماز کا اثر ہوتا ہے. ہم جب نماز کو اس کے وقت پہ اس کی روح کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں ہماری نمازیں جو ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں، اور وہ نمازیں ہمیں حقیقت میں پھر برائیوں سے روکتی ہیں. ہماری نمازیں جب زندہ ہوں گی نا، اس کے بغیر ہم کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر ہی نہیں سکتے. یہ اتنا بڑا کام ہے. آپ کہہ لیں کہ آپ کی گاڑی میں آپ ایک تو گیس ڈالتے ہیں، پیٹرول جس کو آپ کہتے ہیں، اور دوسرا آپ اس میں کوئی آئل وغیرہ ڈالتے ہیں. گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوتا نا تو گاڑی نہیں چلتی. اس طرح اللہ کے راستے میں خاص طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو بات ہے نا، یہ کام نہ کیا جا سکتا اپنے لیے. خود کو برائی سے نہیں روکا جا سکتا، اپنے آپ کو فائدہ نہیں دیا جا سکتا، اور نہ دوسروں کی اصلاح کی جا سکتی ہے جب تک نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق نہ ہو. اگر ہمیں یہ چیز مشکل لگتی ہے تو جا کے چیک کرے، نماز میں کمی ہوگی. ایک دفعہ ایک شخص تھا تو اس کا سائیکل نہیں چل رہا تھا. اس نے سوچا کہ میرے سائیکل کے ٹائر میں خرابی ہو گئی ہے. کوشش کی، اس کو دیکھنے کی سمجھ نہیں آئی، اس کو کسی بھی دکان پہ لے گیا. اس کا خیال تھا کہ دکاندار جو ہے یہ سائیکل کا ٹائر بدلے گا، لیکن اس نے ٹائر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اس نے دیکھا سائیکل نہیں چل رہی، پیچھے جو دیکھا، اتنے میں اس نے ڈنڈا کچھ لے کے، تو وہ جو چین چل رہی ہوتی ہے سائیکل کے پہیے کے اندر ایکسل کے ساتھ، اس نے اس چین کو ٹھوکنا شروع کر دیا. یہ کہیں گے بھائی کیا کر رہے ہو، خرابی ٹائر میں، تم اس کی چین تو ٹھیک ٹھاک ہے. اس نے کہا تم چپ کرو، تمہیں سائیکل چاہیے نا. چلایا تو ٹائر چلنے لگا. کہنے لگا کہ اصل خرابی ٹائر میں نہیں تھی، اصل خرابی چین میں تھی. بالکل زندگی کا یہ معاملہ ذہن میں رکھیے، جہاں آپ کو مسئلہ دکھ رہا ہے نا، مسئلہ وہاں نہیں ہوتا، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پیچھے ہوتا ہے. ہمارے دین کی کمزوری میں بہت بڑے مسئلے ذرا پیچھے ہوتے ہیں. سیلف موٹیویشن نہیں ہوتا نا تو ہم دوسروں کے پریشر میں آ جاتے ہیں، اندر انرجی نہیں ہوتی تو ہم تھک جاتے ہیں، اور بظاہر ہمارے سامنے ریزنز دنیا کے اندر رہنے والوں کی ہوتی ہیں، اس کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بچے کو بتانے کے ناطے سے تو اور اچھی بات بتا دی کہ جو بچہ بچپن میں اتنا کانشیس ہوگا وہ بڑے ہو کے کیسے کام نہیں کرے گا. حقوق اللہ کے بعد اب انسانوں کی، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ابھارا جا رہا ہے، کیونکہ بے حس اور مردہ دل لوگ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا اپنا گھر کتنا صاف ہو، اگر باہر گندگی پھیلی ہو تو آپ کا گھر بھی صاف نہیں رہے گا. ذاتی زندگی کی اصلاح کے لیے ہے اقیم الصلاۃ، اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے وامر بالمعروف. آپ تنہا یہ کام کر ہی نہیں سکتے، کوئی انسان اکیلا جی نہیں سکتا. ہاں یہ مشکل بڑا ہے تو وصبر، پھر صبر کرو، کیونکہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ لوگ ایک خاص ڈائریکشن پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز دنیا کی دکھ رہی ہوتی ہے، آپ نے ان کا پورا فیس ٹرن کرانا ہے۔ یعنی جیسے اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہوں نا، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سامنے بورڈ دکھ رہا ہوگا، آپ کو سامنے کی دیوار کی چیزیں دکھ رہی ہوں گی، مجھے سامنے سے بیک کی چیزیں دکھ رہی ہیں۔ اب ایک ایسی کیفیت اگر رکھی جائے کہ ہم فوراً فیسز ٹرن کریں، کیا ایک سیکنڈ میں ہو جائے گا؟ کچھ اتھل پتھل ہوگی؟ میرا خیال ہے 15-20 منٹ، کیا آدھا گھنٹہ ہمارا لگ جائے گا اگر میرا ٹیبل آپ ادھر لے جائیں اور آپ اپنے ڈیسک اور چیئرز ادھر کریں۔ یہ جو اتھل پتھل ہے نا، اس پہ بس میرا لیکا ہے۔ زندگی میں جب لوگ ایک خاص ماحول میں چل رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے بعد ان کو پھر چینج کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ سب سے بری چیز جو ہم انسانوں کو لگتی ہے وہ چینج لگتی ہے، تبدیلی۔ ہم دین بھی لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی لیں، ہماری بیویاں بھی لیں، ہمارے مرد بھی لیں، لیکن جو ہی وہ دین ہماری زندگی کو تبدیل کرنے لگتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہمارے سوشل سیٹ اپ کو چینج کرے، ہمارے خاندان برادری کے تعلقات کو چینج کرے، ہماری معیشت اور معاشرت کو چینج کرے، تو لوگ ایک دم گرم ہونے لگتے ہیں کہ بس اب اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا وصبر علی ما اصابک، جو تمہیں اس پر پہنچو اس پہ صبر کرو۔ ما اصابک میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ ایک تو لوگوں کا ریئیکشن، لوگوں کی باتیں، لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہے کہ مخالفت اگر ہوتی ہے نا، تو ریئیکشنری نہ بنو، خود کو سنبھالو۔ استقامت کے معنوں میں یہاں صبر۔ اب دیکھیے کہ اپنے ہی نفس کی اصلاح کوئی آسان کام نہیں ہے، یہی اتنا موٹا ہوا پڑتا ہے، اس کو پکڑ کے اگر انسان لے جائے، صبح و شام اپنی خواہشات پہ قابو پا رہا ہے، نفس کی سرکشی اور غفلت پر اسے ہر وقت ڈانٹے، بہت بڑے دل گردے کا کام ہے، حوصلے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ اس سے اور دور ہیں، ان تک بات کرنا، ان کو نیکی کا شوق دلانا، ان کی سرکشی کے آگے بند باندھنا، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تانے بھی پڑیں گے، تیر بھی پڑیں گے، گھائل بھی ہونا پڑے گا، جسمانی روحانی اذیتیں بھی ہوں گی، ٹارچر بھی ہوں گے، اور بعض دفعہ تو جان تک لے لیتے ہیں لوگ۔ لیکن ایسے موقع پہ وصبر علی ما اصابک، صبر اور استقامت، یہ دو چیزیں زندگی میں ایسی ہیں کہ جو انسان کو صراط مستقیم سے اترنے نہیں دیتی، سبیل الجنہ پہ قائم ہی یہ دو چیزیں رکھتی ہیں، صبر اور استقامت۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ انہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ایک دفعہ بندہ چل پڑے، پھر اس کے بعد راستے آسان ہو جاتے ہیں، لیکن ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ ہم تھوڑی سی بات کریں گے عزم پہ، سورۃ طٰہٰ میں بھی کیا۔ مجھے آپ ہی ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ میرے اندر کام کرتی تو ہوں شروع، لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد بس ایسے لگتا ہے پھر چھوڑ دیتی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ میں عزم کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پھل چکھ لینے کے عمل پر بھی جو کمنٹ دیا سورۃ طٰہٰ میں، وہ یہی دیا کہ ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا۔ تو دیکھیں گے کہ عزم کیا ہوتا ہے، تو کچھ ڈکشنری کے معنی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ العزم والعزیمۃ عقد القلب، کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا، وہ احکامات جن کا حکم ملے، جن کو انجام دینے کے لیے انسان کو ہمت اور مردانگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس پہ جم جانے کو عزم کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ کام جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قطعی حکم دیا ہے، اس کو انسان کرے، یعنی اس میں قطعیت آتی ہے، حتمی، ڈیفینیٹلی۔ کچھ بھی ہو، کود پڑنا ہے، بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں، یعنی جو بھی ہو، آئی ڈونٹ کیئر، حالات کچھ بھی ہو، میں چل پڑی، میں نے کرنا ہے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا سٹبننس۔ جب بندہ ایک چیز پہ جم جاتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ کبھی آپ دیکھا کریں لڑکیوں کو، جب وہ کسی ایک لڑکے کی محبت میں گھر والوں کے آگے بول کے بعض دفعہ گھر سے قدم بھی نکالتی ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا انجام باپ کو ہارٹ اٹیک کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ماں کے آنسوؤں کی صورت میں بھی اس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن وہ کہتی ہے کچھ بھی اب میں نے سوچا، میں نے کر لینا۔ یہ ہے عزم، نیکی کے کاموں پہ جمنا عزم والوں ہی کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، ارادے بھی بہت ہیں، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ بس جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جب فضا سازگار ہوگی، جب میرے ساتھ کام کرنے والے تیار ہو جائیں گے، پھر میں کروں گی. اور اس کے بعد پھر ملک الموت سے ملاقات ہو جاتی. کتنے لوگ ہیں جو نیکیوں کے ارادے کیے ہوئے، تمنائیں دل میں چھپائے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کر نہ پائے. کیوں؟ انیشیٹو نہیں تھے. یہ جو اسم الامور ہے نا، اس میں بینگ انیشیٹو بھی ہو رہا ہے. پہل کریں آپ، بسم اللہ کریں، بارش کا پہلا قطرہ بنیں. حالات سازگار نہیں ہے، آپ کام کرنا شروع کر دیں، آپ اٹھیں، آپ دیکھیں گے کہ لوگ خود ہی چلتے جائیں گے. ایک ساتھی تھی تو انہوں نے ایک موقع پہ ارادہ کیا کہ میں اپنے گھر کے قریب کے جو لوگ ہیں ان کو تعلیم دوں گی. ان کو کہا گیا کہ ایسا کریں کہ آپ دورہ قرآن والی آڈیو جو اس سے کام شروع کریں، کیونکہ تفسیر جو ہوتی ہے اس میں ذرا لوگوں کو ذرا فوکس ہونا پڑتا ہے، تو شروع میں لوگ تیار نہیں ہوتے. اس نے پلان کیا، کہتی میں نے اپنے پورے محلے میں پیغام دیا کہ آج میرے گھر میں کلاس شروع ہو رہی ہے، آپ نے آنا ہے. پھر کہتی میں نے پورے طریقے سے سجا کے اپنی کلاس کو سنوارا، رکھا رکھایا کر کے قرآن لے کے میں بیٹھ گئی. کہتی جو وقت دیا تھا ایک بھی نہیں آیا. 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، کوئی بھی نہیں آیا. پھر کہتی کہ میں نے اللہ کو کہا کہ اللہ میں نے تو تیری بات پہنچانی تھی نا، اور میں نے یہ سنا ہے کہ جہاں انسان نہیں ہوتے وہاں فرشتے ہوتے ہیں، میں شروع کر دیتی ہوں. کہتی میں نے اکیلے پڑھانا شروع کر دیا، میں نے شروع سے شروع کیا. کہتی جو ہی میں نے پڑھایا، کچھ تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آنے کی بھی عادت ہوتی ہے ذرا دیر سے، کہتی ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اور پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ لوگوں نے آ کے پہلے نے جس نے مجھے دیکھا ہوگا اکیلی پڑھا رہی ہے، اس کو تو ہو سکتا ہے کوئی حیرت ہی ہوئی ہو، لیکن ایک ایک کر کر کے کہتی اس کے بعد الحمدللہ کلاس جمتی گئی. شروع میں 8 آئیں گے، 10 آئیں گے، پھر 11 ہو جائیں گے، 12 ہو جائیں گے، 8, 10, 12 تو چھوڑ دے، ایک ہی بہت ہے. ان نزال کا من اسم الامور، ہمت بڑی کرنی پڑتی ہے. جب بھی لوگوں کو آپ بلائیں گے نیکیوں کی طرف، آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. لوگ کہتے ہیں نا جب حالات سازگار ہوں گے پھر کام کریں گے. اس جملے کو الٹ کر لیں. حالات سازگار کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ ہمارے اندر عزم دیکھتا ہے. دیکھیں میں مثال دیتی ہوں کہ آپ کسی کو آتا دیکھے راستے میں، آپ آگے رکاوٹ رکھے، وہ رک جائے گا، آپ تو خوش ہوئے نا. لیکن کسی گاڑی کو بہت تیزی سے پیچھے سے کوئی آتا دیکھے تو لوگ تو خود گاڑیاں آگے سے ہٹا لیتے ہیں کہ یہ ہمیں ہی نہ ٹکر مار دے. یہ کوشش ہے. حالات سازگار کب ہوں گے؟ جب ہم بھاگیں گے، ہم چلیں گے، اور ہم لوگوں سے پوچھتے رہے نا ذرا پلیز آپ روڈ پہ گاڑی نہ لائیے گا، میں ذرا باہر نکلنے لگی ہوں، آپ کھڑے صبح سے رات تک بیٹھے رہیں گے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو کبھی بھی وقت نہیں دیں گے. یہ تو ہر بندے کی اپنی کام ہے. اور جب تک ہم دوسروں کو نہیں بچائیں گے خود نہیں بچیں گے. ایک بندہ سمندر کے آگے بند نہیں باندھ سکتا نا، اسی طرح ایک اکیلا انسان کسی برائی والے ماحول میں خود کو اور اپنی نسلوں کو بچا نہیں سکتا جب تک اس کے لیے اجتماعی کوششیں نہ ہوں. جیسے ایک بندہ پہاڑ پہ چڑھتا ہے نا تو تھوڑی سی دور چڑھ کے تھک جائے گا، دو چڑھ رہے ہوں گے نا تو ایک دوسرے سے ہمت لیں گے، تین ہو جائیں گے، چار ہوں گے، اب دیکھیں گے شوق شوق میں سیر کر لیں گے. میں نے اکثر یہ جملہ سنا ہے کہ واک اکیلے نہیں ہوتی، کیونکہ کریں کیا، اور تھک رہے ہیں تھوڑی دیر میں اور کوئی منزل نہیں، کچھ نہیں، چلو اب چلتے ہیں، دو چار ہوں گے نا پتہ ہی نہیں چلتا، اور انسان ایسے بھاگتا ہے. نیکی کے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یاد رکھے جب تک ہمارے اپنے اندر سے تڑپ نہیں اٹھے گی نا، ہم مردہ ہی رہیں گے. ہانک ہانک کے چلنے چلانے والے زیادہ دیر نہیں چل پاتے. اندر سے انرجی اٹھتی ہے نا تو بندہ چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، آئیڈیاز لگاتا ہے، ارادے دیکھتا ہے. ہر بندے کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ میں کس جگہ کیا کام کر سکتا ہوں اور کیا کروں گا، اور اگر دل میں شوق ہے کر کچھ نہیں رہے تو سمجھ لیں کہ ان نزال کم نظم الامور، ابھی کمی عزم میں ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہم کھڑے ہوں پھر زیرو وہ لگاتا رہے گا 10، ایک اور زیرو لگائے گا 100، ایک اور لگائے گا 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، اللہ زیرو لگاتا رہے گا. آپ کھڑے رہے اور آپ گرے، سب زیرو بھی ساتھ ہی گر گئیں گے. اللہ کی مدد آتی عزم اور ارادوں کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ڈھیلے ڈھالے لڑکتے لڑکتے اور ایک مضبوط. کہا خیر دونوں میں ہے، لیکن اللہ کو مضبوط مومن ڈھیلے ڈھیلے مومن سے زیادہ پیارا لگتا ہے. جو روایتوں میں آتا ہے کہ عمر آئے تو اسلام آزاد ہوا، اسلام کھلا آیا، پہلی دفعہ لوگوں نے نماز پڑھی حرم میں. کیوں؟ کہ عمر کے اندر عزم تھا، ان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی، ابو بکر میں اور طرح کی خوبیاں تھی. تو ہر جگہ یہی چیز ہوگی کہ کس طریقے سے یہ سوسائٹیز درست ہوں گی، جب بچپن سے یہ باتیں سکھائی جائیں, اجتماعیت کی تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو کہ دیکھو خود بھی نماز پڑھو, اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے بتاؤ, یہ کرو وہ کرو. ہمارے عموماً کے امر بالمعروف یہ علماء کا کام ہے, سکالرز کا کام ہے, اور عورتیں تو کر نہیں سکتی. اور لڑکیاں تو توبہ کریں, یہ تو دین کو کھیل بنا رہے ہیں. برائیاں کرنے لے سب پھیلائیں, اور صفائی کرنے لے چند چھ لوگ, کتنے کو عالم ہوتے ہیں دنیا میں. دیکھیے آپ امیجن کر لیں, آج آپ دیکھیے کہ میٹرک کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں, لیکن پی ایچ ڈی کرنے والے کتنے ہیں دنیاوی چیزوں میں. اسی طرح کیا دین کے اسکالرز اتنے ہیں یا اتنے سرکمسٹانسز ہیں کہ وہ ہر گلی کی نکڑ میں بھی پہنچ جائے؟ لیکن اس پہ بہت آوازیں اٹھتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں چھوٹی سی پریکٹیکل باتیں کر دوں کہ بچوں کو آپ کیسے سمجھائیں یہ برائی کی باتیں. بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سکھائیں. بعض ماں باپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو پھر اس طرح روک ٹوک کرتے ہیں. مثلاً جیسے ایک تھی, وہ سنانے لگی کہ ہمارے گھر میں کوئی عورتیں آئیں تو وہ پردے سے نہیں تھی, گھر کا ماحول پردے والا تھا, تو بچوں نے ان کو روک لیا, آپ نے برقع کیوں نہیں پہنا. یا کوئی سنا رہا تھا کہ ٹی وی ہے, یہ تو شیطان ہے, میں اس کو ماروں گا. یہ طریقہ نہ سکھائیں بچوں کو. جو چیز بڑوں کو اچھی نہیں لگتی نا, وہ بچے کے منہ سے تو اور بری لگتی ہے. کم از کم میرا بچہ ہو تو میں تو اس کو کبھی اس طرح نہ سکھاؤں. آپ کا سب سے بہترین طریقہ جو آپ کو اپنے بچوں کو دین سکھانے کا نا, آپ اس کو اس کی اس فیلنگ کے ساتھ ریز کریں کہ یو آر اے مسلم چائلڈ, مسلم شوڈ بی لائک دس, مسلم ایسے ہوتے ہیں, مسلم ایسے ہوتے ہیں. آج سی نرمی, پیار, محبت اس طریقے سے امر بالمعروف ہے. ہاں, کسی کی چیز نہیں بیٹا چوری کرنی, یہ برائی بات ہے. کسی کی چیزوں کو اسکول سے لے کے نہیں آ جانا, کوئی بری چیز دیکھی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مطلب کرنا. آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ بعض چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا پکا کر دیتے ہیں. پکے پیڑے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں اچھے لگتے, بچہ بچہ ہی اچھا لگتا ہے. اس کو پیار پیار سے سمجھائیں, کیونکہ اس کا پھر طریقہ بھی ہم نے سکھانا ہے. یہاں تک آپ دیکھیے کہ پہلی بات اللہ کا حکم, پھر نماز یعنی فرائض, اب امر بالمعروف. اب اس کے بعد اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے, کہ لوگوں کے ساتھ ہنستے چہرے سے پیش آؤ. جس نے منہ پھلایا ہوگا, جس کی گردن اکڑی ہوگی, جو ٹک ٹک کر کے بھاگ رہی ہوگی لڑکی یا لڑکا, وہ دوسروں کو دین کہاں سے سکھائے گا؟ تو اب یہاں سے مینر سکھائے جا رہے ہیں. ولا تسعر خدک للناس, اور نہ پھیر لو اپنے رخساروں کو لوگوں کی طرف سے. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور نہ چلا کرو زمین میں اتراتے ہوئے. کیونکہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا گھمنڈ کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو. کچھ مشکل لفظ دیکھ کے پھر اس کے ساتھ اگلی آیت کو ہم کریں گے. تو سائر کا لفظ ہے یہاں سوات عین را. سار عربی زبان میں ایک بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹ کو ہو جاتی ہے. کبھی کسی نے اونٹ کو دیکھا ہو یا قریب سے دیکھا ہو تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کبھی انسانوں میں کسی کو آپ نے اس طرح دیکھا ہو کہ جب سوئے رات کو گردن کا پٹھا کھچ گیا, سر میں کچھ اس طرح کی درد ہوئی کہ بالکل انسان کی گردن جو ہے وہ ٹیڑھی ہونے لگتی ہے, اس کیفیت کو سار کہتے ہیں. اسی طرح وہ شخص جو غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنا رخ لوگوں سے موڑ لیتا ہے, عرب اس کے بارے میں کہا کرتے تھے قد سعر خدہ وسعرہ, کہ اس نے اپنی گردن کو موڑ لی اور چہرہ الگ کیا. اسی طرح لسان العرب میں آتا ہے, ایک شعر بھی ہے کہ جب کوئی جابر شخص تکبر کی وجہ سے اپنے رخسار پھیر لیتا ہے تو ہم تلوار کے زور پر اس کی ٹیڑھ پن کو دور کر دیتے ہیں اور وہ درست ہو جاتا ہے. کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایک بڑی ماڈرن شکل نہیں آتی, یوں گردن کھینچی ہوئی ہے؟ کچھ لوگوں کی تو پوزیشن ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کے سیدھی بات کرنا پسند نہیں کرتے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایون قرآن کی کلاسوں میں آتے ہیں نا, تو وہ یوں سیدھے میرے سامنے نہیں بیٹھتے جیسے آپ بیٹھتے ہیں, وہ یوں بیٹھتے ہیں تھوڑا سا ٹیڑھا. مجھے ان کی شان, ان کے بیٹھنے, ان کی اکڑ سے ان کا اندر دکھ رہا ہوتا ہے, تو میں بھی اس پہ صبر کرتی ہوں کہ اگر ان کو میں نے تھوڑا سا کہہ دیا تو یہ تو ٹھک ٹھک کرتی بھی اٹھ کے چلی جائیں گی. ایسے لوگ ہوتے ہیں, بچیاں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. اس طرح آپ کے اپنے بچوں میں بھی ایسے بچے ہوں گے کہ جن کی چال ہی اتنی بری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا, مت چلو زمین میں اکڑتے ہوئے. مرحا کا لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, شدت فرح اور سرور کو مرح کہتے ہیں, اکڑنا, تکبر کرنا. لسان العرب میں آتا ہے مرح اس شدت فرح اور نشاط کو کہتے ہیں جو حد سے بڑی بھی ہو. اسی طرح مرح اس نشاط کو کہتے ہیں جس میں خفت یعنی ہلکا پن اور سبکی پائی جائے. جس طرح کم ظرف لوگ خوشی اور مسرت کے وقت ادب اور اخلاق کے تقاضوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور اس کا آتا ہے حیا اور مروت کی چادر کو اتار کر پرے پھینک دینے کو مرحا کہتے ہیں. ایسی ناشائستہ حرکتیں جنہیں دیکھ کر شرم کی آنکھ نمناک ہو جائے. یہ ہے پہچان مرحا کی. اترانا، بڑا ہونا، پیچھے آپ نے پڑھ چکے ہیں قارون کا قصہ، کیسے وہ اتراتا ہوا گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کر دیا کہ اب وہاں جا کے جتنا مرضی اترا لو. ان اللہ لا یحب کل مختال، اللہ نہیں پسند کرتا کسی مختال کو. مختال کا لفظ خیل سے ہے، اسی سے لفظ خیال بھی ہے. خیل کہتے ہیں گھوڑے کی چال کو، تو مختال کہتے ہیں وہ متکبر جس میں تکبر کے علاوہ خود پسندی کا عیب بھی پایا جاتا ہو، یعنی سیلف پریزنگ پیپل، سیلف ورشپر قسم کا بندہ، اس کو اپنے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا. اور فخور فخر سے، فخرا فخور فاؤل ایگزیجوریشن ہے اس میں، بہت زیادہ بڑا بننے والا انسان جو اپنے آپ کو بڑا ہی بنا رہا ہے، اس طریقے سے اکڑ کے ٹک ٹک کر کے وہ چلتا ہے کہ دوسروں کو لگتا ہے کہ شاید میں تو اس کے سامنے کوئی بڑا ہی حقیر ہوں. کس طریقے سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. عربوں کا ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، تھوڑا سا پڑھ کے سناتی ہوں. مختال اس لاف زنی کرنے والے نادان کو کہتے ہیں جو غریب رشتہ داروں سے نفرت کرتا ہے، یعنی وہ نسلیں جو غریب رشتہ داروں کو پسند ہی نہیں کرتی، اور مفلس پڑوسیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کرتا. فخور وہ شخص جو ایسی چیزوں پر فخر کرے جو اس کے ذاتی کمالات سے نہیں ہے. یعنی تمہاری کیا اکڑ ہے بھائی، اگر تم انگلش بول سکتے ہو یا تم کمپیوٹر چلا سکتے ہو یا تم بہت جوان ہو بھی، تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ یہ سب چھن سکتا ہے ایک منٹ میں. تو ذاتی کمال نہیں بلکہ خارجی امور کی بنا پر اترائے، باہر کی چیزیں، مثلا دولت، مال، جاہ، منصب وغیرہ. بڑی گاڑی میں بیٹھ گئے، چال بدل گئی، اچھا سیل فون ہاتھ میں آ گیا، بدل گئی چال، بال کٹ گئے تو ان کو لہراتے ہوئے چال بدل گئی، کپڑے ذرا پہن لیے نئے تو چلتے چلتے. اس طرح سے اتراتے ہوئے جو لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مختال اور فخور ہے، اتراتے ہوئے کرتے ہیں. اب اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے کتنے مناسب الفاظ استعمال کیے، کہ اس آیت کے اندر تکبر اور غرور سے بچنے کی تاکید ہے. غرور کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی، اس کے کئی روپ ہوتے ہیں، کچھ کھلے دکھتے ہیں، کچھ چھپے دکھتے ہیں. اسلام اتنے پیارے انداز سے باتیں کرتا ہے، وہ باتیں جربوں کے شاعر بڑے بڑے قصیدوں میں نہیں کہہ سکتے تھے، اسلام دو چار جملوں میں کہہ دیتا ہے. اس طریقے سے وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہوتے کوئی بھی نہیں بڑے. آج کے ذرا کلچر کو دیکھ لیں. میں تو کہتی ہوں ایک تو مصیبت کیا ہے، کپڑے بھی کچھ ایسے ہیں، چال خود ہی بدل جاتی ہے. اتنے ٹائٹ کپڑے ہیں، اس میں جھکیں گے آپ کیسے؟ اکڑ کیسے ہوگی؟ سینہ تو تانا ہوا ہے، کٹے ہوئے بال ہیں، اور ایک شانے بے نیازی سے آپ نے کندھے پہ پرس ڈالا اور جو ٹک ٹک کرتے چلے گئے، جوتی بھی وہ پہن لی، ہاتھ میں بھی وہ ہے. دل نہیں چاہتا کہ پکڑ کے انسان اگر کچھ لگا سکے تو لگائے، چاہے اپنا ہی بچہ کیوں نہ ہو. روز آتے جاتے بسوں میں بیٹھتی ہوں کبھی، یا گاڑیوں میں آتے جاتے راستوں میں دیکھتی ہوں، میں ایک چیز انتہائی درد سے محسوس کرتی ہوں کہ سردیاں آتی ہیں تو مصیبت عورتوں کے فکر پہ پڑتی ہے، ٹائٹس ان کو پہننی ہے کہ سردی بہت ہے، مرد کیوں نہیں پہنتا؟ جب آپ بالکل بس میں چڑھتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ اتنے کلوز ہوتے ہیں، لائن میں لگے ہوتے ہیں. بالکل میرے آگے جو لڑکی تھی، واللہ ہی میں نہیں کہہ سکتی کہ اس کو کوئی لباس کہہ سکتا ہے، اتنی ٹائٹ اس کی ٹراؤزر تھی، سٹریچی. آپ اس کو کہیں کپڑا پہنے میں تو نہیں مانتی. اب ہمارے اپنے مسلمان پہنتے، سکن کلر کی پہنی ہو دور سے لگے گا کہ یہ آپ ننگے. بعض لوگوں نے ایسے ڈیزائنز کی پہنی ہوتی ہے، دیکھنے میں لگتا ہے جسم جھلک رہا لیکن وہ اوپر کوئی لائٹ سکن کلر کا پینٹ ہوتا ہے، جو لگ رہا ہے نیٹ کی پہنی بھی ہوتی، نیٹ کی نہیں ہے. میرے آگے ایک آدمی تھا اور اس سے آگے وہ لڑکی تھی، پیچھے میں تھی، نیچے میری نظریں تھی، اور میں دونوں کے پاؤں کو دیکھ رہی تھی کہ مرد کی اتنی ڈھیلی پینٹ ہے اور عورت کی اتنی ٹائٹ کیوں ہے. اور یہ آدمی جو میرے آگے کھڑا ہے، کیا یہ اس کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا یہ چال مسلمانوں کی ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ ایک دن میں یہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح طرح سے رکھنا چاہتے ہیں نا، پہلے دن سے کیوں پہناتے ہیں؟ میں کہتی ہوں ساری ایسی لیگیز کو آگ لگا دیں جو آپ نے اپنی ایک سال سے اندر کی بچی کو بھی پہنانی ہے۔ کبھی مسلمان ماں اپنی بچی کے لیے سلیو لیس فراک نہیں لے سکتی۔ ہمیشہ ہر دور میں آپ دیکھیے، عورت بچپن سے لے کے جوان ہونے تک سب سے زیادہ چوٹ پڑتی ہے تو لڑکی کے ڈریس پہ پڑتی ہے، لڑکے کے نہیں پڑتی۔ لڑکے فل شرٹ پہن دے، پوری بازو کی قمیض شلوار پہنیں گے اور لڑکیوں کو آدھی بازو پہنائیں گے۔ کبھی آپ کسی 8-10 سال کے لڑکے کو نکر نہیں پہنی دیکھیں گے شرٹ کے ساتھ، لیکن لڑکیوں کو فراک کے ساتھ آپ پہنا دیکھیں گے۔ اور جو کھلے گلے آج کے دور میں، جو ہماری مائیں اللہ نے پیسے دیے ہوئے ان کو، وہ جاتی ہیں بڑے بڑے اسٹوروں کے فراک لیتی ہیں اور جس میں اسٹرپس لگی ہوئی ہیں، کہیں وہ بھی نہیں لگی ہوئی، کہیں کچھ نہیں کہیں کچھ نہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں اچھی لگتی ہے، یہ ڈال لگتی ہے، یہ ڈیانا لگتی ہے، یہ باربی لگتی ہے۔ وہ باربی جب 12 سال کی ہوگی وہ نہیں مانے گی آپ کی حیا، ایک دم نہیں آ جاتی اندر سے چپکے سے کہ بیٹا اب تم 12 سال کی ہو گئی، اب پلیز با حیا ہو جاؤ۔ حیا تو مر گئی، وہ کہے گی وہ کیا ہوتی ہے۔ بچے کو آپ دیکھیں، چھوٹے بچے کو مائیں جب بچی کو خاص طور پہ چینج کرتی ہے نا، کبھی باپ کے سامنے، کبھی گھر کے کسی دوسرے فرد کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ بے حیائی کی حد تو یہ کہ میں نے باپوں کو بچیوں کے پیمپرز تک بدلتے دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کریں کیا جی، باپ چھٹی لے کے بیٹھے ہیں، ماں گئی ہیں جاب پہ، پیمپر باپ بدلے گا؟ اور کہتے ہیں ڈونٹ بی مین، کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ڈونٹ بی مین، باپ کو اس نظر سے تھوڑی بچی کو دیکھتا۔ تو کس نظر سے آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ حیا تو خود ہی ماری گئی۔ لڑکے پھر بھی 5-6-7 سال کے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے آپ کو فارغ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن لڑکیوں کی حیا پہ تو ایسے لگتا ہے کہ شیطان نے، جس کو کہتے ہیں نا کہ شیطان نے گاڑی نظریں رکھی ہوئی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بات ان کے دل میں کیوں نہیں جاتی، شیطان تو ناچ رہا۔ دیکھیے بدترین تصویر وہ ہوتی ہے جو سینے پہ ہو۔ میں نے ایک جگہ یہ چیز شیئر کی تھی اپنی ایک کلاس میں کہ جو چیز ہمارے سینے کے ساتھ ہوتی ہے نا تو اس کا اثر جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو ملتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک ملتی ہے، یا رب اشرح لی کی دعا حضرت موسیٰ نے پڑھی تو اللہ نے انہیں کا اپنا ہاتھ رکھے۔ یہ جو پکچرز والے کپڑے پہنتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ڈائریکٹ انفیوز کرتے ہیں باڈی کے اندر، ان کا اثر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں بچوں کے کپڑے دیکھیں، بچیوں کے دیکھیں، سب سے بڑی تصویر سینے پہ ہوگی۔ ان کے بلینکٹس تصویروں والے، ان کے فراکس تصویروں والے، گڑیوں والے، کیسے ہماری بات اندر جائے؟ نہیں جائے گی۔ یہ ایک پورا سٹائل ہے، یہ کلچر ہے ایک پورا مسلمانوں کا۔ ہماری آج مجبوریاں یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری نہیں سن رہے، مجبوریاں کیا کہ راستے میں کئی ایسی رکاوٹیں کھاتے ہیں بچے، لڑکیاں، ینگ لڑکے، میں نے دیکھا تصویروں والے برتنوں میں چائے پیتے ہیں لوگ۔ حیرت کی حد ہوگی، میں شاید پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ ایسی بول پلیٹ جس کے اندر مینڈک بنے ہوئے ہیں، اور کسی نے ایک موقع پہ اس میں کچھ ڈال کے مجھے دیا، مجھے تو لگا زندہ مینڈک اس پلیٹ میں، اور عقل کام کرتی نہیں، کہتے ہیں سوکھ کے یہ بچوں کی چیزیں ہیں، بچوں کو تحفوں میں بھی دیں گے تو اس طرح کے بیکار چیزیں دیں گے۔ میں تو سوچ نہیں سکتی کہ کوئی مجھے ایسے برتن میں کھانا دے، میں بھوکی رہ لوں، میں کبھی نہ کھاؤں۔ سوچیں اگر اس تصویر کی جگہ اصل مینڈک ہو، چلے خوبصورتی ہے، کوئی آپ اچھی چیز ڈال لیں، کوئی طوطا ڈال لیں، کوئی پرندہ، سمجھ تو آئے۔ عقل کتنی ماری جاتی، گدوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، ڈونکی بنے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بیگس ہیں اسکول کے، اس کے اوپر تصویریں، جیومیٹری باکس ہیں ان پہ تصویریں، پینسل ہیں ان پہ تصویریں، کاپیاں ان پہ تصویریں، فائل کور ہیں ان پہ تصویریں، تصویریں تصویریں۔ اب پڑھیے ذرا اس آیت کو کہ ولا تسعر خدک للناس، مت پھیرو اپنے رخ لوگوں سے۔ للناس میں کون ہے؟ یہ بےچارے غریب، ماں کی سہیلیاں، خالائیں، دین والے، ان کو دیکھ کے تو یوں گردنیں ٹیڑھی ہوتی ہیں اکثر لوگوں کی کہ برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ بس مائیں میں نے اتنی اس بات میں دکھی دیکھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب میری کوئی دوستیں آتی ہیں میری بچیاں پاس نہیں آ کے بیٹھتی، وہ یوں اٹھ کے جاتی ہیں، آپ بیٹھے، امی ادھر نہیں ہیں، جھٹ سے کوئی فون بھی اٹھا لے ماما از ناٹ ہوم، کڑک بند کر دیں گی، نہ سلام نہ دعا۔ یہ کلچر مسلمانوں کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہر ایک کو اپنے محاسبے کے لیے دیتے ہیں کہ دیکھو ایسی باتیں نہ کرو۔ اس میں اصل میں اندازہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بڑے بچے جو ہیں یہ بڑوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ خود کو جو بڑا سمجھ لیا تو دوسرے کو کیسے بڑا سمجھیں گے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں عباد الرحمان کی صفات میں کہ یمشون علی الارض ہونن، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یہاں تمشی فی الارض مرحا آ گیا۔ اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جی چھوڑو اب لوگ کیا کہیں گے. یہ دیکھیے کہ اللہ کیا چاہے گا. لقمان نے کیسے ظاہری حال حلیہ سے لے کر چال ڈھال بات کرنے پوسچر کی بات کی, اور یہ چیز ہمیں اللہ کے نبی کے اسوے سے بھی دکھتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کسی بڑی دعوت میں آپ جائیں, بچے الگ بیٹھے, ماں باپ الگ بیٹھے, آپ بچوں کے کسی کمرے میں یا یانگ ٹین ایجرز کے کسی روم میں جائیں, آپ کو اہمیت ہی نہیں دیں گے. وہ سوچیں گے نہیں نہیں یہ آپ کا روم نہیں, آپ ادھر جائیے. جب بڑے بچوں کو اہمیت نہیں آج دے رہے, بچے بھی نہیں دیتے. وقصد فی مشی کا, اور اپنی چال میں درمیانہ پن اختیار کرو, آہستہ چلا کرو, میڈیم چال رکھو. مشی وہی ہے جو تمشی اور یمشو نہ کا لفظ ہے, یہ ترا درمیانی چال چلا کرو, اکڑ والی چال نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہود کی طرح دوڑنے سے بھی منع کیا جاتا تھا اور نصارہ کی طرح آہستہ آہستہ چلنے سے بھی منع کیا جاتا تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ دونوں کے درمیانی چال چلو, میڈیم چال چلو, میانہ روی رکھو, چال چلن ٹھیک رکھو, وقار کے ساتھ چلو. حدیث میں آتا ہے کہ چلنے میں جلدی کرنا مومن کی رونق کو ضائع کر دیتا ہے. بس جاتے ہیں اور ساتھ چیزیں گرا رہے ہوتے ہیں, ٹکریں کھا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر چل رہے ہیں, یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. تکلیف خود کو بھی ہو سکتی ہے, دوسروں کو ہوتی ہے. اس طرح بعض لوگ تسنوں سے چلتے ہیں, بعض بہت ہی تکبر سے چلتے ہیں, اور بعض آپ دیکھیے کہ بیماروں کی طرح چلتے ہیں. آپ صرف چال پہ بات کر کے دیکھ لیں کتنی مختلف چالیں ہوتی ہیں. حضرت عائشہ نے کسی شخص کو دیکھا بہت آہستہ چل رہا تھا, جیسے بھی مر جائے گا. پوچھا کہ یہ ایسے کیوں چلتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قرآ میں سے ہے, یعنی قرآن بہت پڑھتا ہے. قاری کی جمع ہوتی ہے قرآ, اور اس زمانے میں قاری اس کو بھی کہتے تھے جو قرآن کی تلاوت کی صحت اور ادب کے ساتھ قرآن کا علم بھی جانتا ہو. مطلب یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا عالم ہے یا قاری ہے, اس کے ایسا چلتا ہے. تو حضرت عائشہ بولی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ بڑے قاری تھے, مگر ان کی عادت یہ تھی کہ جب چلتے تو تیز چلتے, یعنی مراد ہے کہ سیدھا چلتے, اور جب کلام کرتے تو اس طرح کے لوگ اچھی طرح بات سن لیں, نہ آواز اتنی کم ہوتی کہ سننے والوں کو پوچھنا پڑے کہ کیا فرمایا, اور نہ اتنی اونچی ہوتی کہ کہنا پڑتا کہ بھئی آہستہ بولے. وقت دت من سوتک, اور دھیمی کرو آواز, آوازیں نیچی رکھو, نظریں نیچی رکھو, دھیمی بات کرو, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو. کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الخمیر, اس لیے کہ سب سے زیادہ وحشت ناک آواز گدے کی آواز ہے. بات شروع ہوئی تھی لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, وامر بالمعروف ونہ عن المنکر, اور بات آ گئی گدے کی آواز کی. کیوں؟ ان سب کا ربط ہے کہ جب تک انسان کے چال چلن حال حلیے میں عاجزی نہیں آتی تب تک بات نہیں بنتی. زمانی جملہ ہے یہ, غور کرو. چیخ چیخ کے لوگوں کو دین کی دعوت نہ دو. یہاں لفظ جو ہے وغدت غین دعا دعا سے ہے, یہ وہی لفظ ہے جو یغد من ابصارہم میں ہے. غین دعات دعات, نگاہ اور آواز دونوں کو پس رکھنے کے لیے آتا ہے. فرمایا کہ تم اپنی آواز کو ہلکا رکھو. صوت کا لفظ آواز کے لیے آیا, اسوات اس کی جمع ہوتی ہے. پہلے چلنے کے آداب سکھائے گئے, اب بولنے کے سکھائے جا رہے ہیں. متانت سے چلو, نہ بہت اونچی بولو نہ بہت آہستہ بولو کہ انسان پریشان ہو. اور ساتھ ہی دیکھے کہ گدے کی بات کر دی, آگے ہم سورہ حجرات میں بھی پڑھیں گے, کچھ اسی قسم کی بات ہے. گدہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, گدے کی طرح بولے اس کی صفت ہے, لیکن انسان گدے کی طرح بولے تو یہ انسان کی برائی ہے. اب دیکھیں چار چیزیں بتائی ہیں جن کا تعلق آداب معاشرت سے ہے. پہلی چیز, لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات نہ کرے, یعنی رخ نہ پھیرو. دوسری بات ہے اتراک کر نہ چلو. تیسری بات ہے درمیانی چال چلو. اور چوتھی بات ہے کہ بہت شور مچا کر بات نہ کیا کرو. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے. آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی. آپ کی طبیعت سخت نہ تھی, بات بھی درست نہ تھی. آپ نہ شور مچاتے نہ فحش گو تھے, نہ کسی کو عیب لگاتے نہ بخل کرتے. جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے، یعنی بس پیچھے کر دیتے، مگر دوسرے کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہ کرتے. مراد ہے کہ کوئی حلال چیز نہیں یا ناپسند چیز ہے تو نقص نہیں نکالتے تھے بلکہ کھاتے نہیں تھے یا اس کو الگ کر دیتے تھے. اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے بلکہ خاموشی اختیار کرتے تھے. تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی. نمبر ایک جھگڑا، تکبر کرنا، اور جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول نہ ہونا. صرف اگر اس ایک روایت میں سے اللہ کے نبی کی باتیں لے لیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہی کے بیٹے حضرت حسین نے نقل کی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا. ہم اپنی بھی نجی محفلوں کو دیکھ لیں، جیسے ہم بولتے ہیں ویسے ہمارے بچے بولیں گے، جو شور ہم مچاتے ہیں وہی شور بچے بولیں گے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت کردار آتا ہے. تربیت تعلیم سے بہت اہم چیز ہے، یقین کریں. ان تو آپ کو ایک سال ڈیڑھ میں مل جاتا ہے، اس کی جسم کے اوپر، ذات کے اوپر، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے نفاذ کے لیے ساری زندگی چاہیے آپ کو. حکمت آتی جائے گی نا تو آپ اس علم کو جذب کر کے اپنے جسم پر لگائیں گے. آپ خود چیک کریں گے میں کیسے بولتی ہوں، دوسروں سے پوچھا کریں. بہترین چیز ہے آپ چپکے سے گھر میں ایک ریکارڈر کھول دیں اور جو عام نجی باتیں آپ کر رہے ہیں وہ کوئی ریکارڈ کر لیں. میں شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ دوبارہ خود نہیں سن سکتے. کسی دعوت میں ہم کیسے بولتے ہیں، فون کی باتوں کو ریکارڈ کر کے سن لیں، صرف ایک فون، چیخنا چلانا. میں سوچتی ہوں کہ جیسے ہم اٹھ کے صبح بیٹھتے ہیں، ٹھلا رہے ہیں، ڈھیلا ڈھیلا اٹھ رہے ہیں سستیوں کے مارے، اوپر اگر ایک بالفرض چھت پہ کوئی کیمرہ لگاؤ اور ہماری مووی بناتا رہے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہم جو ادائیں دکھا رہے ہیں، کر کرا رہے ہیں، حرکتیں کریں، اس کے بعد اس کو کوئی ریپلے کر لے تو کیسا لگے گا؟ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ میں چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی خوبصورت ہوں، ہماری نسلیں بھی خوبصورت ہوں. بچوں کو دین پہ لانا صرف نماز روزہ نہیں، ایک پورا کلچر ہے. ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا رکھیں گے. میں نے دیکھا ہے سب سے خوبصورت چیز یہ کہ بچوں کو آپ دین سے جوڑ دیں. اس ویکینڈ کی کلاس میں ایک جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ للہ ما فی السماوات، تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو تم دل میں چھپاؤ گے اور جو ظاہر کرو گے، یو حاسب کم بھی اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. تو ایسی بات چھڑ گئی کہ حساب جو ہے وہ لغت کے ساتھ شروع ہوتا ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے عمل نہیں لکھے جاتے. تو میرا خیال تھا کہ ہماری کلاس میں 12 سے اوپر ہی کی لڑکی ہیں نا، تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ میں ان سے پوچھتی ہوں. اور میں نے یہ سوچ کے بات شروع کرنی چاہی کہ 12 سال سے اوپر ہے تو میں نے کہوں گی کہ دیکھیں آپ کا تو بھی ایک سال کے نام اعمال ہے، آپ کا تو 2 سال ہے تو آپ اس کو گندا نہ کریں. واللہ یہ سوچ تھی میری. تو ایک بچی میری نظروں میں تھی، میرا خیال تھا وہ کلاس میں سب سے چھوٹی ہے، نام مجھے اب یاد نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی کیا عمر ہے، تو شاید انہوں نے 13-14 کچھ کہے. تو میں نے کہا دیکھیں یہ ہماری کلاس کی سب سے چھوٹی ہے. تو باقی بولے ادھر ایک بچی بیٹھی، کہہ رہی نہیں یہ چھوٹی ہے، 10 سال کی بچی. پھر ہم نے اس کو کھڑا کر لیا. میں نے کہا اتنا مجھے اس پہ پیار آیا، میں نے کہا ساری کلاس کو بتایا، وہ بھی سن رہی تھی شرما رہی تھی. میں نے کہا آپ کو بتایا کہ اس بچی کے دامن میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. مجھے خرشک آ رہا ہے کہ کاش میں اس کی عمر کی ہوتی. پھر اس کو ہم نے کہا کہ دیکھو کہ تم نے وائٹ سویٹر جیسے پہنا ہوا نا، اس طرح بھی تم وائٹ ہو. میں نے کہا آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا؟ تو وہ بس شرما ہی رہی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کچھ کہ گناہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جو کلاس میں باتیں ہوتی ہیں سمجھ آتی ہیں؟ کہتی آتی ہیں، بہت پیاری لگتی ہے. پھر میں نے اسے بتایا کہ آپ بہت کیئرفل رہے، آپ بہت کلین ہیں، ابھی بہت صاف ہے آپ کا دامن، تو آپ ہم سب سے اس وقت اچھی ہے کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو آپ بہت کیئرفل رہیے گا آگے سے، جب آپ بڑی بھی ہوں گی نا تو آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ نہیں میں اس وائٹ سویٹر کی طرح صاف ہوں تو میں نے خود کو گندا نہیں کرنا. تو واقعی بچیاں اس کو رشک سے دیکھ رہی تھی کہ ابھی تو اس کے اوپر کچھ رنگ بھی نہیں چڑھا. اور آپ سوچے جس عمر میں وہ اتنی ایڈوانس کلاس میں آ کے بیٹھ گئی اور ہلتی نہیں ہے وہ اپنی جگہ سے، ماشاءاللہ پورے شعور سے ہر چیز کرتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 2-3 سال میں یہ بچی کیا بنے گی. ایسے لوگ پھر ابو ہریرہ بنتے جو بچپن سے اپنی زندگیاں لگاتے ہیں. اب آپ نہ اپنے آپ کے اوپر انہیں رحم کھانے لگ جائیں کہ ہم تو بن نہیں سکتے. اصل بات یہ کہ احساس کی ضرورت ہے. سارے عمل جو وہ شکر سے جنم لیں گے. شکر ہوگا, اللہ کی بڑائی کا احساس ہوگا, نماز پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے اللہ کا کلام سنیں گے. شکر ایک رویہ دل میں آ جاتا ہے تو جسم کے اوپر ایک ایک انگ پہ اس کا اثر آنے لگتا ہے. پھر وہ ماں باپ کے لیے شکر گزار ہوں گے, دوسروں کے لیے ہوں گے, پوری شخصیت شکر کے پانی میں ایسے لگے گا کہ ڈوب گئی ہے. چلے گا تو شکر جھلکے گا, بولے گا تو شکر جھلکے گا, امر بالمعروف کرے گا تو شکر جھلکے گا. پورے سبق میں ہم نے دو ہی کردار دیکھے ہیں, ایک شکر گزار اور ایک ناشکر. جو بندوں کا ناشکر ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا, جو اللہ کا ناشکر ہے وہ بھی نہیں اچھا ہوتا. اور ان شاء اللہ تعالی جب مائیں شکر گزار ہوں گی, اللہ کے حکموں کو ماننے والی ہوں گی, تو بچے بھی ایسے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پہلے اپنی تربیت کرنے کی توفیق دے, پھر ہم اپنی نسلوں کی کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
یا بنی انہا مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد, أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق,
ووعدك الحق,
وقولك الحق, ولقاؤك حق, والجنة حق, والنار حق, والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا. وعليك توكلنا.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.
كتاب الله لا سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا سواه يهذبنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب الأمة بنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے قرآن وہ کتاب ہے سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا شعار دی کو چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا شعار دی کا چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا شعار دی کو چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہے کس میں تاب اس کتاب سے کتاب لا سکے ہے کس میں دم کے ایک آیت سے جو بنا سکے ہے کس میں تاب اس کتاب سے کتاب لا سکے ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے کہیں پہ سورہ قلم کی نکہتیں ہیں جلوہ گئے کہیں پہ طور و نور ہے کہیں پہ شمس اور قمر کہیں پہ سورہ قلم کی نکہتیں ہیں جلوہ گئے کہیں پہ طور و نور ہے کہیں پہ شمس اور قمر کہیں پہ طور و نور ہے کہیں پہ شمس اور قمر یہ رشک آفتاب ہے یہ رشک ماہتاب ہے یہ رشک آفتاب ہے یہ رشک ماہتاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے بادبان نوح ہو کوئی مریض قلب ہو کوئی مریض روح ہو یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے بادبان نوح ہو کوئی مریض قلب ہو کوئی مریض روح ہو کوئی مریض قلب ہو کوئی مریض روح ہو علاج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے علاج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے نہیں ہے یہ کتاب اصل قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب اصل قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے نا قدر یہ کلام پاک اک سیاہ باب ہے نا قدر یہ کلام پاک اک سیاہ باب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب 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 ہے۔
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا،
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا، هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا، يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصة للتلاوة مطرقا، يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحمد اسمه ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أفسد؟ ميري پياري پياري بهني كيف حالك؟ اہل القرآن کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، شکر الحمدللہ. اور سورۃ لقمان آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ بنا رہے ہیں آپ لوگ ایک لسٹ کے طور پہ بنا رہے ہیں آپ لوگ، عمل کے کتنے سارے پہلو ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی، ہے نا؟ الحمدللہ، کس خوبصورت طریقے سے اولاد کی جو تربیت کرنے کے پوائنٹس ہم مل رہے ہیں، واقعی میں اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے ایک رہنمائی کی کتاب ہے نا. الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے کیا دیکھا تھا آیت نمبر 12 میں لقمان کی بات میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت عطا کری اور ہم نے حکمت کو اچھی طرح سے تفسیر میں دیکھ لیا. کلیئر بات ہو گئی ہے. کیا ہوتا ہے حکمت, کیا ہوتی ہے معنی, حکمت کی معنی بہت وسیع ہے نا, اس میں عقل, علم, تحمل, برباری, عقل اور فہم, فراست, بات کو سمجھنے کی صلاحیت سب آ جائے گی. اور ہم نے اقوال بھی دیکھے کہ کچھ اقوال کے مطابق حکمت کیا ہوتی ہے نا. تو حکمت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے, حکمت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت عطا کری. حکمت کا بنیادی اثر انسان پر کیا ہونا چاہیے, کیا ہوا مطلب حکمت ادا, حکمت جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر انسان کے اندر کیا آنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, شکر, شکر گزار بن جانا چاہیے. اور شکر گزاری کیا ہوتی ہے, کیا ہوگی شکر گزاری, شکر تو ہر نعمت پر شکر گزاری ہے نا. اللہ کو ایک ماننا بھی شکر ہے, اللہ کا حق ادا کرنا بھی شکر ہے نا. نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا, اس کی قدر کرنا, یہ کیا ہے, شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں ہے نا. سب سے بڑی چیز کیا ہے ہمارے پاس, سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے پاس, زندگی ہے, وقت, علم. تو ان نعمتوں کا صحیح استعمال شکر گزاری ہے نا. تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی بخشی ہوئی حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے وہ کیا تقاضا کرتی ہے انسان سے, کہ وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے, اللہ کا احسان مند ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ملا ہے اس پر بھی خوش ہے اور جو نہیں ملا اس پر بھی خوش ہے نا. بندہ مومن کی زندگی کیا ہے کہ جو ملے اس پہ بھی خوش اور جو نہ ملے اس پر بھی خوش ہونا ہے. اور دل میں کس بات سے یقین ہو, یہی شکر گزاری سکھاتی ہے نا. کیا دل میں یقین ہو کہ جو میرے پاس ہے وہ سب کچھ کس کا ہے, کس نے دیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے نا. یہ احساس آنا چاہیے نا ہمارے دلوں میں, اس میں میری کوئی قابلیت نہیں ہے, الحمدللہ وما توفیقی اللہ باللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ رب العالمین, آپ سب کو میرا آواز آ رہا ہے؟ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. جی جی بالکل نیا ہے ایک وجہ سے مجھے ہم لوگ نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کی آئی ڈی. اور یہ آپ بتائیے کہ دیکھیے میں بھی بات یہاں سے کر رہی تھی, آپ کچھ لکھ رہے ہوں گے لیکن کیا سیکھا ہم نے ان تھوڑے سے چند جو ہمارے لیے منٹس, اس سے ہم نے کیا سیکھا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سکھانا چاہتے ہیں صبر ہم. اور میں پتا کہ جملے کی تھی, میں جملے کی تھی الحمد للہ تما توفیق کی, ہاں کہنا تھا تیری توفیق سے ہم آتے ہیں. اللہ کی توفیق جب ہوتی ہے جب انسان, اور جب ہی انسان کچھ کر بھی سکتا ہے نا. چلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج جو بھی سیکھنے کا موقع دیا, میں بھی میرے فرسٹ ٹائم تھا لیکن میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ آج ٹاپ میں بہت کچھ پرابلمس آ رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے سیکھنے والا بنا دیا ہے نا. چلے الحمد للہ. چلیے ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم کہاں تھے, کہ شکر کرتے ہیں نا, تو حکمت ہمیں کیا سکھاتا ہے, شکر کرنا سکھاتا ہے, ہے نا. اور شکر سے انسان کی مینٹل لائف کیا ہو جاتا ہے, اضافہ ہوتا ہے نا. تو دیکھیں اللہ کی دونوں نعمتوں کا اظہار کس طرح کریں گے, کس طرح کریں گے, شکر کا اظہار کس طرح ہوتا ہے, اظہار کے بغیر تو شکر نہیں ہو سکتا نا, تو کیسے کریں گے اظہار, آپ لوگ بتائیں. شکر ہم کر چکے ہیں اس کو نا, شکر باللسان, شکر بالقلب, شکر بالجوارح, ان سبوں سے ہم شکر ادا اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا, بالکل الحمد للہ. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں لقمان, کہ انہوں نے شکر کا فائدہ کس کو ہوگا, کیا اپنے بچے کو بیٹی کو جو نصیحت کی جا رہی تھی کہ ہمارے لیے کتنے سارے پہلو ہیں نا, کہ جو شکر کرے گا اس کا فائدہ کس کو ہوگا, کس کو ہوگا, کسی اور کو ہوگا نہیں, بلکہ کس کو ہوگا, اپنے نفس کو ہوگا, خود کو ہوگا. اچھا کرنے والا دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے, اپنی بات کے لیے اچھا کر رہا ہوتا ہے. اور کیسے فائدہ ہوگا, کس طرح سے فائدہ ہوگا, کہ اس کی محنتوں میں اضافہ ہو جائے گا, وہ باقی رہنے والے بن جائیں گے. شکر کرنے سے ہم کیا کرتے ہیں, اپنی محنتوں کو مضبوط کر لیتے ہیں. اور جو ناشکری کرتا ہے وہ کیا ناشکری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ناشکری کرنے سے محنتیں چلی جاتی ہیں. تو ہمیں یہاں تک اپنے لیسن کے لیے حکمت کی دعا کریں گے, حکمت اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں گے, اور شکر گزاری سے حکمت بھی آتی ہے. جس کے اندر شکر ہوتا ہے اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. کیونکہ صاحب حکمت کیا کرتے ہیں, صاحب حکمت وہ شکر نہیں کرتے, ہمیں ڈھونڈتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت دے, ہر حال میں شکر گزار ہوں. تو دیکھیے تو شکر گزاری سے کیا ہوتا ہے, دل پر سکون ہو جاتا ہے. چلو الحمد للہ آواز سب کے لیے ٹھیک ہے, سب کے لیے آواز آ رہی ہے, چلو الحمد للہ. کیونکہ میں بولتی چلی جاؤں وہ بھی صحیح نہیں ہے نا, تو اس لیے آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے, تاکہ مجھے پتا چلے گا آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آپ کی لکھائی بھی آپ کے لیے تو بہتر ہو جائے گی. یہاں پر آیت نمبر 13 and 90 لقمان, اور کیا نصیحت ہے یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی ایک والدین کے حساب سے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت کیسے کرے, یہ ہمیں یہاں پر پتا چل رہی ہے. تو بتائیے کہ کیا ہم نے سیکھا, بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے, لقمان نے اپنے بیٹے کو کتنے پیار سے کیا پتا چلا. آپ نے دیکھی ہے کہ ماں باپ والدین اپنے بچوں کو نصیحت کس طرح کریں, یہاں سے ہمیں کیسے کرنی چاہیے. سب سے پہلے لقمان نے کیا کہا, اپنے بیٹے کو نصیحت کی, اور دیکھیے یہ پوائنٹ ملا کہ کتنے پیار سے پکارا نا دیکھ کو, کتنے پیار سے اپنے بچے کو پکار کر کہا, کیسا انداز ہونا چاہیے, ایسی بات ہو جو بات دل پر اثر کرے, نرم بات, آسانی سے بات کریں, پیار کا انداز ہونا چاہیے. اور پھر اللہ سے جوڑا گروپ ماشاء اللہ, کہ اللہ کو کشت نہیں کرنا, اللہ کو ایک ماننا ہے. جو سمجھدار ہوتا ہے وہ پھر شرط نہیں کرتا. اور پھر دیکھیے اور کیا بات سیکھی ہم نے, وجہ بھی بتائی گئی, وجہ بتائی نا کیوں شرک نہ کرو, وجہ کیا ہے, کیونکہ ہم شرک کرنا کیا ہے, ظلم ہے, بالکل اللہ کی محبت آ گئی. اور پھر دیکھیے یہ ہمیں پڑھ ملا کہ منع کرے تو پھر وجہ بھی بتائی, ہے نا, وجہ بتا رہے ہیں نا کہ کیوں شرک نہ کرو. تو وجہ بتائے بغیر نصیب نہیں کرنی چاہیے. اور دیکھیے یہ سب جب ہوگا, جب اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کیا ہوتا ہے, اللہ سے جڑ جاتا ہے, اللہ کی کائنات پر غور کرائے, اس کا احساس بنائے. آیت نمبر 14 پیار ہم ہے کیا. اور دیکھیں اب توحید کی تاکید کرنے کے بعد اب کیا حکم دیا جا رہا ہے, آیت نمبر 14 میں اس بات کی تاکید, کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے, پیرنٹس کے بارے میں جو والد ہے تو اس کو اچھے سے بھی کرو, اس کی اطاعت کرو. اللہ کے بعد سب سے مقدم حق والدین کا ہے نا, تو والدین کے ساتھ ادب و احترام سکھایا جانا ہے, اس کا حق ادا کرنا ہے. لیکن کہاں تک کہنا نہیں ماننا یہ بھی بتا دیا گیا آئے گا کہ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, ان کا احترام کرنا, ادب کرنا ہے, خدمت کرنی ہے. لیکن کس بات پہ کہنا نہیں ماننا یا کس بات کی اطاعت نہیں کرنی جب وہ اللہ کے ساتھ شروع کر, جی ہاں اللہ کے حکم کے آگے پیرنٹس کے نہیں مانے گو ٹو اگینسٹ اللہ سنایا توحید کے معاملے میں بالکل الحمد للہ. تو وہاں پر پھر نہیں مانا جائے گا تو اس لیے کیا پتا چلا کہ ماں باپ کی خدمت کریں اور بہت اچھے طریقے سے چھڑک کے, لیکن عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو. اور پھر دیکھیں یہاں پر وحن علی وحن کی بات ہوئی, یہ کون سی دو کمزوریوں کے بارے میں ماں کی وہ بتائی گئی نا, یہ کون سی دو کمزوریاں ہیں, کون سی دو کمزوریاں ہیں؟ جی یہ کمزوری حمل سے لے کر دور پلانے والی کمزوری, ٹھیک ہے. ماں کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ماں باپ کی دونوں کی ماں کی بھی کمزوری آگے آ کر بتا دیا گیا کہ دیکھو کتنے مشکل سے تمہیں بالا باہر آئے, پھر کتنی مشکل سے رکاوٹ گزرتی ہے, اس لیے بہت اچھی طریقے سے پیش آنا ہے. لیکن ہاں صرف عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرتی ہے. اور پھر کیا سکھایا گیا آگے آگے آئے نمبر 16 میں, اللہ کی پہچان کے بعد اب کس بات کا احساس دلایا, کس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے آئے نمبر 16 سے کیا پتا چلا؟ جی اللہ کا ڈر, اللہ کی پہچان کس بات سے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف الخبیر ہے, باریک بین ہے. عقائد کی اصلاح کس طرح کی جائے گی وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ڈر, اللہ مجھے دیکھا ہے. دیکھیے ہمارے اندر بھی اور بچوں میں بھی جب تک کہ اللہ نہیں ہوگا نا, جب تک ہم معاملات صحیح نہیں ہو سکتے, تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی صفات یہ والی دن میں لایا جائے, یہ نہیں ہے نا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ذرہ بار چیز بھی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے, کوئی عمل اللہ سے چھپا نہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی کر دیں گے. اس بات کا یقین کیا کرتا ہے؟ احتساب ہوگا ایک دم, اس سے اس بات کا یقین اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آ جاتا ہے نا, بری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں, گناہوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بات خود بیوی اور بچوں کے اندر ڈالنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ بچے اکیلے کیا کر رہے ہیں, ہم تو کتنا بھی منع کر لیں گے. بچے ڈر بھی جاتے ہیں پیرنٹس سے کہ اچھا امی دیکھ رہے ہیں ابو دیکھ رہے ہیں, لیکن جہاں اکیلے ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کا ڈر ان سب چیزوں سے روکے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کتنی خوبصورت طریقے سے رہنمائی کی جا رہی ہے. پھر امی اور ذاتی اصلاح کے لیے کس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے آیت نمبر 17 میں؟ کیا کرو, کیا قائم کرو؟ نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے نماز پڑھو. جس طرح تم اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہو اسی طرح اب دوسروں کے لیے بھی کیا تقریر کی جا رہی ہے, دوسروں کو نیکی کا حکم دو. اور بول اس سے کیا پتا چلا, ان آیتوں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ نماز قائم کرو, کھیلا کر امر بن معروف اور نہی عن المنکر کرو, یہ کیا بتاتا ہے ہمیں کہ اولاد کی تربیت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ کیا خاص چیز ہمیں پتا چلی کہ دیکھیے بچے کی سوچ کو مضبوط, وہ خود سوچنے کو مجبور ہو جائے, بچپن سے اجتماعی نظر دی جا رہی ہے نا, نماز برائیوں سے روکتی ہے بالکل. اور دیکھیے بچوں کی تربیت ون ٹو ون بیس پر ہونی چاہیے, وقت پر بات کرے اور جیسے حالات ہو اس حساب سے بات کی جائے, کیوں؟ تاکہ بچہ اس کو اچھی طرح سے لے سکے. سوچ کو مضبوط کیا جا رہا ہے, بحث مضبوط کی جا رہی ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے, اجتماعی نظر کیا دی رہی کہ تم لوگوں کو بھی سے روکو, خود ہی اب کر کے بیٹھ جاؤ. جی ہاں سب الگ الگ ہوتے ہیں, نیکی کا حکم تو برائی سے روکو. اور اس کے بعد کیا سکھایا, جو نیکی کا کام کرے گا برائی سے روکے گا تو اس کے لیے آزمائش تو آئے گی.
کیا کروں بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں جیسا بیج ویسا ہوتا. بالکل ہمیں بھی اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل اپنے بچوں کو دکھانا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر لائیں گے جب ہی ہماری نسل بھی مطابق چلی. تو اب یہاں پر عاجزی بھی سکھا دی گئی کہ عاجزی لے کے آؤ, ان کاموں میں مشکلات آئیں گی, صبر کرو, لوگوں کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے کام سے بھی اس پر استقامت رکھو. دین کا ہر عمل کیا سکھاتا ہے؟ صبر اور صبر, صبر اور استقامت دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. صراط المستقیم پر چلنے کے لیے صبر اور جمے رہو. اللہ کو حوصلہ بھی دے دیتا ہے جو صبر کرتا ہے, حوصلہ آ جاتا ہے. تو اس لیے پھر کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بھی اور اپنے بچوں کی بھی نمازیں. جی ہاں, اجتماعی کاموں میں استقامت ضروری ہے. نماز ٹھیک ہو جائے تو باقی تمام چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اپنے نسلوں کے لیے بھی ان سب چیزوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اور پھر دیکھیے 18 اور 19 میں ان آیات میں اس بات کی اصلاح کی جا رہی ہے بچوں کی تربیت کے لیے. اور ایک اور نصیحت کیا ہے ہمارے اندر تعلیم کے ساتھ, اور کیا کروں, اب کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مینرز سکھایا جا رہا ہے, اخلاق سکھایا جا رہا ہے کہ کیا کرو, کس طرح سے لوگوں سے بات کرو, ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش ہو, لوگوں سے روک لے کر بات نہیں کرو. اخلاق کیا سکھائی جا رہی ہے؟ چلنے کا مینرز. دیکھو اگر ایسے منہ کھلا کر بات کرو گے تو کیوں نہ کرو, یہ کیا کتنی سمپل ہے. اگر انسان اپنے آپ کو منہ کھلا کر بات کرتا ہے, نیچے سے بات کرتا ہے, تکبر کی نشانی, غرور سے بچنے کا نسخہ بتایا کہ لوگوں سے منہ کھول کر بات نہیں کرنی جا رہا ہے. اکڑ اکڑ کر بات کرنا تکبر کی نشانی ہے. تو وہاں سے تمہیں یہ بتا دیا. اور پھر چار میں بنوانی ہے ابھی, اور بات کرو تو کیسی بات کرو, نمی آواز کو دھیمی رکھو. اونچی آواز کو کیا کہا گیا, کس سے سمبل کیا گیا؟ اونچی آواز کبھی کی آواز میں سے ایک آواز ہے. دیکھیے یہ ساری باتیں کیا سکھاتی ہیں کہ بار وقار چلو, ادب سکھائے جا رہے ہیں, پھر نن چلو, نرمی سے بات کرو, جتنی خوشی ہے جتنے آداب سکھائے گئے کیا ہمیں ہمارے ذہنی میں تو ہم کو پہنچاتے ہیں کہ بندہ اچھا, بہت اچھا بن جائے. چلے چلے تو اچھی ہو, بولے تو عمدہ بولے. جی ہاں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کی گرمی کرانا چاہتے ہیں کہ خود کو صحیح کرو. ڈٹیل کے اندر گرمی جسے کہتے ہیں نا, اس سے انسان نکھر کر سامنے آ جاتا ہے. لیکن انسان اپنے چال, اپنے بولنے اور اپنے عاداتوں سے بچانا جاتا ہے کہ گفتگو میں کیسا ہے. اس آپ کو تو نہیں چلتے کہ میں نہیں چاہ رہے, شور میں جا کر تو بات نہیں کرتے. بالکل اصل سنو, چلتے پھرتے قرآن الحمد للہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ صرف میں بھی کیا کر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سے جوڑ دے. جو اتنا خوبصورت دین ہے, جو اتنی خوبصورت اخلاقیات ہمیں سکھاتا ہے, جس سے ہم اپنے آپ کو ایک اچھے انسان بنا سکتے ہیں اور اپنی نسل, آنے والی نسلوں کو بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے والا بنا دے. تو خیر کتیا اپنا بہت خیال رکھے گا اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کی بات کرتے ہیں یا من کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ہمارے لیے آسانی کر دے, اور ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی آنے والی نسل کو بھی اسی طرح اسی کے قائم رکھیں اور اسی کی کرنے کی نصیحت بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے انشاء اللہ. چلیے اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ کتاب کرنے والے ہیں, کیونکہ تھوڑا سب کو نیچے ہو گیا کہ مجھے تھوڑا سا اندازہ نہیں ہے, یا تجویز ہوگی گرامر کی کلاس ہے. چلے ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پر دیتے ہیں, اس کے لیے آپ لوگ ریڈی ہو جائیے. اپنا بہت خیال رکھے گا, بندہ میرے ہی آپ سے پھر بات ہوگی. وہ بنا تکبل منا ان کنت وہ تو بنا ان کنت. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
چلیے اگلا ٹاپک دیکھیں گے، آداب و احض زکات و ایتائیہا، زکات لینے اور دینے کے آداب، یعنی لینے والا کیا چیز لے، کیا صرف ان کی اچھی چیزیں لے کے آ جائے یا دینے والا صرف بری چیزیں دے دے، دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے. زکات کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے. ان عبداللہ ابن ابی اوفۃ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آتاہ قوم بصدقتہم قال اللہم صلی علی آل فلان فآتاہ ابی بصدقت فقال اللهم صل على آل ابی اوفا. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ فرماتے کہ اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما. جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا کہ اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یہاں دیکھیے کہ دعا کیوں کی جائے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو کچھ دے یا لے اس نیت سے کہ مجھے اس سے دعا ملے یا میں دعا کرانے کے لیے دے رہا ہوں یا دعا کی وجہ سے، وہ ایک الگ ایشو ہے. کوئی بھی نیکی کرتا ہے آپ اس کو دعا دیتے ہیں نا، بارک اللہ، اللہ تمہیں اس میں برکت دے، یا اللہ جزاک اللہ تمہیں اس کی برکت دے. اسی طرح جب ایک بندہ مال دیتا ہے تو یقیناً اس کے دل پہ کچھ نہ کچھ چوٹ پڑی ہوتی ہے اور وہ اخلاص کی بنیاد پہ دیتا ہے، تو ایسے وقت میں اگر آگے سے دعا مل جاتی ہے جو دے رہا اس کو، تو وہ دعا اس کے دل کی تسکین بنتی ہے. سورۃ توبہ کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو جو ان کو پاک کرے، اور ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ دعا سن کے بندے کا دل کھلتا ہے نا. اصل میں دعا کرنا بھی ایک قسم کی شکر گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شکر گزار ہوگا اس کو وہ زیادہ چیز ملے گی. لیکن یہاں ایک اور چیز کہوں گی کہ اس کو ایک قسم کا بازاری اخلاق بنا لینا، اس کو اور مال وصول کرنے کا سبب بنا لینا. میں چھوٹی سی مثال دوں گی کہ بعض جگہ لوگ جب پیسے جمع کرتے ہیں تو وہ پھر کوئی ایک پیسے دیتا ہے پھر اس کا نام لیتے ہیں. اب میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کے میں نے دو تین مختلف اینگل دیکھے ہیں. ایک تو عام طور پہ جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن پچھلے چند دنوں میں کسی موقع پہ مجھے ٹی وی پہ بھی کچھ ایسا چیریٹی شوز کا تھوڑا سا جھلکی دیکھنے کا موقع ملا کہ لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے فلڈنگ کے لیے، اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ ان کے اداکار گلوکار، تو پھر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے موٹیویٹ ہو کے لوگ فون کر کے صدقہ دیتے ہیں، کچھ اسی قسم کی بات. تھوڑا سا میں نے کلپ دیکھا تو اس میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو لوگ مال دیتے ہیں، جو صدقہ دیتے، یعنی جو بھی ڈونیٹ کر رہے تھے، پھر اس میں سے جو بہت زیادہ دیتا تھا تو اس کو بار بار پوچھا جا رہا تھا، پھر اس کا اسکرین پہ تھوڑی دیر میں نام آ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد بتایا جاتا ہے ہمیں اس نے اتنا دیا. ہو سکتا ہے لوگ اس سے موٹیویٹ ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بندہ دیتا ہے اس کا نام سر عام اس طرح آ جائے، اور بعض دفعہ پھر اس کی رغبت دلائی جاتی ہے کہ فلاں نے اتنا دیا اور اب تم بھی اتنا دو، تو اس کو ایک حد تک ہی رکھنا چاہیے. بعض دفعہ جب کہیں بھی دین کے نام پہ فنڈنگ ہوتی ہے تو وہاں بھی لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ فلاں ماشاءاللہ انہوں نے خوب دیا، ان کو اللہ مبارک کرے، اور ان کو یہ کرے، اور کتنا دیتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، آپ اٹھ ہی نہیں رہے، یہ دیکھیں کس نے کتنی دعائیں لے لی، اللہ ان کو بلند کر، یہ کر. حد کے اندر، ایسا نہ ہو کہ دینے والے کے اندر عجب پیدا ہو جائے اور اس کی بات کو اتنا اچھال دیا جائے کہ پھر وہ اس میں اخلاص سے کھٹتی ہوئی کوئی چیز نظر آنے لگے. زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، یعنی نصاب کے ساتھ گنا چنا معاملہ کرنے کے بجائے ذرا اس سے بڑھا کے بھی دے تو انشاءاللہ اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا. عن عبید بن قاب رضی اللہ عنہ قال باسنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم اجد عليه فيه الا ابنة مخاد فقلت له ادب ابنة مخادن فإنها صدقتك فقال ذاك مالا لبن فيه ولا زهر ولكن هذه ناقة فتية عزيمة سمينة فخذها فقلت له ما أنا بياخذ ما لم يؤمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما أردت علي فافعل فإن قبلته وإن رددته قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي أرد علي حتى قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه فيه ابنة محازن وذلك ما لا لبن فيه ولا زهر وقد أردت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي وها هي زه قد جئتك بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هي زه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبرکت. حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. میں ایک آدمی کے پاس پہنچا, اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا. اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو ایک سال کی اونٹنی ادا کرنی تھی. میں نے اسے کہا ایک سال کی بچی دے دو. اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل, لہذا یہ میری اونٹنی ہے جو جوان بھی ہے اور موٹی تازی ہے, یہ لے لیجیے. یعنی جو حد بن رہا تھا اس سے زیادہ دینا چاہا. میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا. اس سے بھی نوٹ کیجئے صحابہ کرام کا اخلاق کہ جو انسٹرکشنز ملتی تھی بالکل اس پہ چلتے تھے. اپنی مرضی سے عقل نہیں لڑائی کہ اچھا بھی چلو زیادہ ہی دے رہا ہے، کم تھوڑی دے رہا ہے، کہا نہیں میں تو نہیں لوں گا۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی کام کی کوالٹی کو مینٹین رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کے دور میں دین جو اپنی اصل شکل میں رہا اس کی یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سن کر اس میں اپنی مرضی سے کوئی کمی بیشی نہیں کی، جتنی انسٹرکشن ملتی جو بات کہا جاتا اس کو کرتے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر 10 لوگوں کی رائے مختلف ہو جاتی، ہر ایک اپنی سمجھ سے کرتا، یہ کہتا کیا حرج ہے لے لو، دوسرا کہتا چلو تھوڑا چھوڑ ہی دو، چلو جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا چلو کھلا نہیں ہے رہنے دو، چلو تھوڑا زیادہ ہی دے رہے تو دے دو، تو کلیئر انسٹرکشنز کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے ان سے نہ لی۔ ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کی ہے، اگر آپ نے تجھ سے قبول کر لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے قبول نہ کی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ تیار ہو گئے اور میرے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی بھی اپنے ہمراہ لے لی۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ کا تحصیل دار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی نہ سواری ہی کے قابل ہے۔ میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، لے لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ اسے لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول بھی کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے۔ چنانچہ آپ نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا کی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، آپ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ بعض دفعہ ایک چیز انسان کے اوپر لازم کر دی جاتی ہے کہ یہی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، میرے پاس اس کی استطاعت ہے اور وہ اپنے اجر کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ زیادہ کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بری بات نہیں۔ بعض دفعہ اب جیسے زکوٰۃ کے نصاب ہی کی یہاں بات ہو رہی ہے تو 2.5% ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو اس کو 10% بھی کر سکتے تھے نا، ہر 100 میں سے ہمیں 10 روپے دینے ہوتے ہیں، لیکن کیوں نہ کیا کہ شاید کسی کے پاس اتنا نہیں ہے ہی تھوڑا سا، اور اسی کے اندر سے اب وہ اگر زکات دے رہا ہے تو پھر زیادہ نہ دینی پڑے۔ لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم سب کے پاس اگر زیادہ ہے یا زیادہ ہم کر سکتے ہیں تو ہم کم پہ رہیں، یہ انسان کی اپنی سمجھ پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا تقویٰ مانگنا چاہیے کہ جہاں انسان اللہ کے راستے میں زیادہ دے سکے، اور کسی سسٹم کو کسی چیز کو مینیج کرنے کے لیے اگر کم سے کم کی ایک چیز رکھ دی جائے تو پھر اس کے اوپر رہتے ہوئے انسان اپنے آپ کو، یعنی اگر وہ فرائض کے درجے پہ آتا ہے تو فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن بے حساب دیں۔ اور میں تو اس کو پورے دل سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنا اللہ کو ہم بے حساب دیتے ہیں اتنا ہمیں بے حساب ملتا، نہ آتے ہوئے کا حساب کریں نہ جاتے ہوئے کا حساب کریں، آپ کے دل سے مال اتنی اس کی محبت کم ہو جائے گی۔ ضروریات ہیں زندگی کی، اس کو پورا کرتا ہے انسان۔ اب یہ نہیں کہ آپ سے کسی نے کہا کہ یہ بریڈ 10 روپے کی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں 15 ہی رکھ لو، ایسا نہ کریں، یہاں تو رکھ کر ہی نہیں سکتے، لیکن صرف مثال دے رہی ہوں۔ ہاں یہ آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں، آپ سبزی لینے گئے، آپ نے دیکھا ٹھیلے والے بےچارے نے کوئی سبزی لگائی ہوئی ہے، کوئی ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں، اب اس نے کہا کہ یہ 20 روپے کلو ہیں یا 25 روپے کلو ہیں تو آپ دیتے ہیں، کہتے چلو 50 ہی رکھ لو، چلو تھوڑے اس میں جو اور ڈالنے ہیں ڈال دو۔ اس طرح کا دل غریب لوگوں سے اور ایسی جگہوں سے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے ان کو پیسے کی، وہاں کھلا دل ہونا چاہیے۔ لیکن بڑے بڑے سٹورز اور مالز اور جہاں آپ جاتے ہیں پھر وہاں تو انہوں نے تو پہلے ہی ماشاء اللہ کئی گنا زیادہ بڑھا کے نصاب سے لیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ تحصیل دار کو لوگوں کے گھر جا کر زکات وصول کرنی چاہیے۔ یہ کیا ہوتا ہے، جب اسلامی حکومت کسی بھی ملک میں آتی ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب سال کا ایک اینڈ ہوتا ہے تو اس میں جا کے لوگوں سے زکات لی جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ چونکہ سسٹم ہی نہیں ہے تو عورتیں بھی زکات دینے لگ جاتی ہیں، اور وہ کس کو دیتی ہیں، وہ گھروں کی ماسیوں کو دیتی ہیں، اور ان کو تنخواہ تو 100-200 روپے دے دی اور اوپر سے تنخواہ ہر سال میں کوئی 1000-1200 دیتے رہے تو ماسیاں بھی کہتی ہیں چلو یہ ہماری تنخواہ ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کی بانٹ ہے، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہاں تھوڑی اس پہ بات ہم کر سکیں گے کہ کسی کی شادی کرا دی، کسی کو فریج لے دی، کسی کو ٹی وی لے دیا، یہ بس وہی بات ہے جیسے آج ہمارا دین چل رہا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کی مسجد بنا کے اپنی مرضی کے افکار کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں ہر چیز ایک سسٹم کے اندر ہوتی ہے۔ فرینچائزیشن جس کو آج اب میک ڈونلڈ اور کینٹکی اور پیزا ہٹ اور ایسی برانچز میں دیکھتے ہیں، بیسیکلی یہ اسلام کا آئیڈیا ہے۔
اسلام دین کو اس طرح فرنچائز کرتا ہے کہ سب سے پہلے اوپر رولرز اچھے ہوں جن کو اسلام کی سمجھ ہو، جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہو، پھر وہاں سے پورا دین پھیلے گا، پوری زکات لوگوں کی لی جائے گی، وہاں سے مسجدیں نکلیں گی، وہاں سے ادارے بنیں گے، تعلیم لوگوں کو دی جائے گی، وہ سب کو اسائن کرتا ہے، وہ سارے اخراجات کو اٹھاتا ہے اور جتنی منی آتی ہے وہ ساری حکومت کو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ملک امیر ہوں گے، بہت بڑا ایک سورس اسلامی حکومت کے اندر بیت المال تھا، آج لوگوں کے اپنے بیت المال ہی نہیں پورے ہوتے تو حکومت کو کہاں دے۔ اس وقت اگر ہم حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں تو یقین کریں صرف حکومت کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارے سسٹمز خراب ہیں، ہم نے اسلام کی جو قمیض ہے نا وہ اتار کے پھینکی ہوئی ہے، آج وہ پہنیں گے آپ دیکھیں گے سارے حکمران اس کے اندر آخر آنے پڑیں گے، نہیں آئیں گے تو وہ نہیں رہیں گے۔ اس وقت اتنی ضرورت اس چیز کی کہ ہم لوگوں کے اندر اس شعور کو بیدار کر سکیں کہ تم نے پہلے خود مسلمان بننا ہے، پھر تمہارے اوپر والے مسلمان بنیں گے۔ تو بہرحال یہاں اب اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ چیز ہے۔ ایک دور ایسا ہوا تھا کہ ہمارے ملکوں میں اس کی کوشش کی گئی تھی، لیکن کہ بھائی جب سال ہوگا اینڈ آف دا ایئر ہوگا تو بینکوں میں جو لوگوں کا مال ہوتا ہے اسی میں زکات ڈیڈکٹ کی جائے گی۔ کیا ہوا، جو ہی وہ مہینہ آنے والا ہوتا تھا لوگ بینکوں سے سارا پیسہ کھینچ لیتے تھے، خالی ہو گئے بینک۔ ایسی نہیں بات ہوتی، پہلے دل مسلمان ہوتے ہیں پھر انسان کے ہاتھ آنکھیں اور ساری چیزیں اسلام قبول کرتی ہیں۔ چلیے، ان عمر ابن شعیب ان ابی ہی ان جدی ہی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکات لینے کے لیے تحصیل دار مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگائے، یعنی کہ کہا جائے کہ جس نے زکات دینی ہے پہلے ساری بکریاں اور سارے اونٹوں کو جمع کرے اور تحصیل دار کے دفتر میں آئے اور پھر وہاں بکریوں کو گنا جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکات ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے گی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بھی سہولت مطلوب ہے، اور حضرت توبہ کے اندر جو زکوٰۃ کی بانٹ کی ترتیب ہے تو اس میں ایسے لوگوں کو اموال کہا گیا، یعنی جو لوگ یہ چیزیں بانٹتے لیتے ہیں تو پھر ان کی تنہائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں اس مال میں سے جا سکتی ہیں۔ مطلب یہ کہ حکومت کو اگر کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے تو کرے، اور لوگوں کو سہولت دے اور ان کے جگہ سے جا کر زکوٰۃ وصول کی جائے۔ زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ ہی بہت اچھا اور نہ بہت خراب۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له فریدۃ الصدقۃ التي امر اللہ ورسوله ولا یخرج فی الصدقۃ حریمۃ ولا ذات عوار ولا تیس ما شاء المصدق۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، جس کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دیا کرتا تھا، زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیبدار اور نر نہ لیا جائے، یعنی بالکل بیکار ردی مال، اس کو کرے گا کوئی کیا، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے۔ اسے بخاری نے روایت کی۔ دوسری روایت پڑھ لیں پھر اس پہ بات کریں گے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ رضی اللہ عنہ علی الیمن قال فی آخر الحدیث وتوفق کرائم اموال الناس۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے حضرت معاذ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا، زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ پہلی روایت میں کہ بالکل ردی مال، اور دوسرے میں یہ کہ بہت اچھا نہ لینا۔ ہوتا کیا تھا کہ جس اس دور میں جو بھی چیز ہوتی تھی جنس، اسی میں زکوٰۃ لی جاتی تھی، جیسے بکریوں والے سے بکری لے لی جاتی تھی، اونٹوں والے سے اونٹ لے لی جاتی تھی، فصلوں والوں سے فصل کا کچھ حصہ لے لیا جاتا تھا۔ تو کتنا پیارا ہے عدل کہ نہ بہت اچھا لو کہ اس بیچارے کے بکنے والی چیز جو وہ تم زکوٰۃ میں لے کے اور وہ غریبوں میں دے دو، اور نہ بالکل بیکار لو، میڈیم درجے کی لو، کھلی ملی دی جا سکتی ہیں۔ ہاں کچھ مثال ہے کہ اب آپ یہاں جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جانور ہے کہ جو بوڑھا ہو چکا ہے, اس میں عیب ہے اور نر ہے, نر سے مراد یہ تھا کہ اس کی جنس اب آگے اس کی نسل نہیں بڑھے گی. اب ایسا کوئی جانور اگر ہے تو کوئی دیتا ہے اگر, کیونکہ اینڈ پہ ہے نا کہ اگر دینے والا خود چاہے تو لے لو, لیکن ساتھ ہی پھر کوئی دوسری چیز ایک اچھی بھی لے لو. تو یہ ہم زندگی کا بھی اصول ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں دیں, کچھ اچھا دے دیں کچھ برا دے دیں, کچھ ایسی چیز, کیونکہ بعض دفعہ ایک چیز آپ کے لیے فائدے کی نہیں دوسرے کو فائدے کی ہوتی ہے. کسی کچھ نہیں ہوگا تو کوئی اس کو کاٹ کے اس کا گوشت کھا لے گا, آپ کو اس کو زیادہ ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے. تو یہ سب چیزیں بھی تقوی سے تعلق رکھتی ہیں کہ آپ کیا چیز دیتے ہیں. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا منع ہے. کرتے ہیں لوگ زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے, اگر مال مشترک ہوں تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے. ان انس رضی اللہ عنہ, ان ابا بکرین رضی اللہ عنہ كتب له فريدة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے لیے فرض زکات کا حکم لکھ کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. اس میں یہ بھی تھا کہ زکات کے ڈر سے جدا جدا مال کو ایک جگہ اور ایک جگہ مال کو زکات کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے. اسے بخاری نے روایت کیا. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ کہ اگر تین آدمیوں کے پاس الگ الگ چالیس چالیس بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی نا. چالیس بکریوں پہ ایک بکری کا نصاب ہے جو آگے باب میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر لیں تو پھر ان کو کیا دینا پڑے گا؟ پھر بھی ایک دینی پڑے گی نا. یعنی بعض دفعہ مال تھوڑا جب ٹکڑوں میں کر لیا جاتا ہے تو نصاب کی حد سے کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب ساتھ اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو اتنا ہی ہوتا ہے. تو اس سے مراد کہہ کے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے. مثال یہ کہ اس کی صورت ایسا کر لیں کہ آپ کے پاس ایک لاکھ روپے, اب ایک لاکھ کے اوپر آپ کو مثال ہے کہ 2500 روپے جو ہیں وہ زکات کے دینے بنتے ہیں, تو آپ ایک لاکھ آپ رکھیں گے تو آپ کو اس پہ لگیں گے کہ 2500 زکات ہے, تو آپ کہتے ہیں نہیں ایک لاکھ نہیں, اس کو ایسے کرتے ہیں اس میں سے 25,000 میں اپنی بیٹی کے نام پہ کر دیتی ہوں اور اس میں دوسرا 25,000 اپنے بیٹے کے کر دیتی ہوں اور 25 میاں کو دے دیتی ہوں, تو اب تو سبھی زکات سے ایکزمپٹ ہو گئے, اصل میں وہ آپ کا اپنا تھا. تو اس طرح نہیں کرنا. اس میں تھوڑی وضاحت بھی انہوں نے لکھی ہے کہ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر تین آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکات ادا کرنی ہوگی, لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی. مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں تو ان پر 3 بکریاں زکات ہوگی, لیکن وہ اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی. ایسی سب صورتیں منع ہیں. اب چونکہ آپ بکریوں کا نصاب نہیں جانتے تو شاید آپ اس کو اتنا نہ سمجھے, لیکن بہرحال بات واضح ہو گئی ہوگی. زکات وصول کرنے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے. مثلا اگر دو آدمیوں کے مشترکہ مال میں 80 بکریاں ہیں تو ان پر ایک بکری زکات ہوگی. زکات لینے والا 80 بکریوں کو 40-40 کے دو حصے شمار کر کے دو بکریاں نہیں لے سکتا. مشترک کاروبار میں حصے داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکات ادا کرنی چاہیے. ان انس رضی اللہ عنہ, ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له فریدۃ الصدقۃ التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کان من خلیطین فإنهما یتراجعانی بینہما بالسویتی. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اللہ نے مقرر کی تھی. اس میں یہ تھا کہ جو مال دو شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب لیں. اسے بخاری نے روایت کیا. اس کی بھی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ مثلا ایک کاروبار میں دو آدمی برابر کے سرمایے سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک زکوٰۃ کی نصف نصف رقم ادا کریں گے. کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ادا نہ کریں تو حصے داران اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کریں گے. تو بات وہی ہے کہ ہر بندے کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے، لیکن مشترکہ کام ہے تو اس میں سے مشترکہ زکات بھی نکل سکتی ہے، حساب بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے پھر جیسے حالات ہوں گے حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکات ادا کی جا سکتی ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان العباس رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقتی ان تحل فرخص له فی ذلک۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل ہی زکات ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کو رخصت دے دی۔ بس ایک چیز آپ کے پاس ہے، آپ کا زیور ہے کوئی، آپ کو پتا کہ آپ ہی کے پاس ہے، آپ نے اس کو بیچنا نہیں، اور چلیے اپنے رمضان سے، رمضان کا حساب لگایا ہوا ہے کہ ہر اس میں ایک سال پورا ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلی زکات آپ نے رمضان میں دی تھی، لیکن آپ رمضان کا انتظار کیے بغیر اس کے آنے سے پہلے اس میں سے پوری یا کچھ حصہ اپنی نیت کے ساتھ دے دیتے ہیں تو اینڈ آف دا جب ایئر ہوگا تو آپ حساب کر سکتے ہیں، تو اس میں اجازت ہے۔ بعض لوگ ایک دم اکٹھا نہیں دے سکتے تو وہ تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، بعض وقت ضرورت بھی ہوتی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ صرف رمضان ہی کے اندر زکاتیں اور باقی دی جائیں چیزیں تو 11 مہینے پھر باقی غریب غربا اور دین کے کام کہاں سے چلیں گے۔ تو مناسب چیز یہی ہے کہ انسان اس کو، زیادہ اچھی بات ہے کہ ضرورت کے مطابق کبھی کم کبھی زیادہ دے دے۔ آپ اگلے سالوں کے بھی دے سکتے ہیں پہلے سے نیت کر کے، اگر بالفرض وہ چیز آپ کے پاس نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا نا، جاتا تو کہیں نہیں، جمع ہی ہوتا ہے نا ہمارا جو بھی آگے جاتا ہے۔ زکات جس جگہ وصول کی جائے وہی تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھجوانی جائز ہے۔ ان عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ استعمل علی الصدقتی فلما رجع قیل له این المال قال وللمال ارسلتنی اخذناہ من حیث کنا ناخذہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وودعناہ حیث کنا ندعہ۔ حضرت امرات کا تحصیل دار مقرر کیا گیا، جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا، ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت میں لیا کرتے تھے، اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ پسندیدہ عمل کیا ہے کہ جہاں کی چیز ہے وہیں جائے۔ اگلی بھی روایتیں پڑھ کے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں دوبارہ۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باس معاذن رضی اللہ عنہ الى الیمن فقال فعالمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو بتانا کہ ان پر اللہ نے زکات فرض کی جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھیے کہ اگر اس زکات کی ہم روح سمجھ لینا تو پھر اس طرح کے سوالات ذہن میں نہیں آتے۔ روح کیا ہے؟ کہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے، یعنی ان کو دوسروں سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ، ہم یہاں رہتے ہیں ناروے میں اس وقت، اور جتنے مسلم ہیں، مسلم ملکوں میں رہنے کی نسبت تھوڑے ہی ہے نا، سچ، اسی طرح اگر آپ ایک فیملی محسوس کر لیں کہ جو پاکستان میں رہتی ہے, اور پاکستان میں بہت سارے مسلم ہوں گے نا, ہماری یہاں کی نسبت وہاں بہت سارے ہیں, بالکل اسی طرح جہاں مسلم زیادہ ہوں گے وہاں غریب لوگ بھی زیادہ ہوں گے, وہاں کے دین کو ضرورت بھی زیادہ ہوگی. اسی طرح ہم یہاں تھوڑے سے مسلمان ہیں اور یہاں امید کی جا سکتی ہے کہ تھوڑے ہی لوگ ضرورت مند ہوں گے اور دین کے کام کے لیے ضرورت پوری کرنے والے لوگ بھی تھوڑے ہی ہیں. انڈرسٹینڈ, یعنی یہاں کے لوگ تھوڑے ہی لوگ ہیں نا جنہوں نے دین کو پروموٹ کرنا ہے. اب کافروں سے تو نہیں کوئی انسان دین کے کام پہ مدد لیتا نا, یا کوئی کافر لوگ تو مسلمانوں کی مسلمان ہونے کی وجہ سے مدد نہیں کریں گے, یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کی ویسے مدد کر دیں جیسے بھی وہ کرنا چاہیں. تو اب حصول کیا ہے کہ جو جہاں رہے وہاں کی ضروریات کو دیکھے. اتنا خوبصورت سسٹم بن جاتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹی چھوٹی چھتریاں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے, ہر ملک کی چھتری, وہاں والے وہیں رہیں, نہ ادھر والے ان کی پر نظریں لگائیں نہ ان کے ادھر لگائیں. جب بھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے ملکوں میں تو غربت بہت ہے, اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ زیادہ فنڈنگ جو ہے یہ باہر سے جاتی ہے, ادھر ادھر سے لوگ امریکن اور کینیڈین اور یہاں کی منی اور جو بھی باہر کے لوگ ہیں وہ بھیجتے ہیں ہمارے ملکوں میں. لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں نا تو یہ صحیح چیز نہیں ہے. اس کا ایفیکٹ ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے, اور وہ جو لوگ اپنے ملکوں میں نا وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. مثال ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں یہاں کی کرنسی زیادہ ہے, میں مثال آپ کو دیتی ہوں, یہاں ناروے کی کرنسی پاکستان کے اکویلنٹ میں بھی کتنے کی ہے, ایک کرون کتنے روپے کا, 13 کا نا مثال لے لیجیے. اب آپ کہتے نہیں ہم یہاں سے 100 کرون بھی بھیجتے ہیں تو وہاں 1300 کرون ہو جاتے ہیں نا. آپ نے سوچا کہ یہاں کرنسی کا فرق جو ہے یہ پاکستان میں جا کے ان کو مدد کرے گا, لیکن ساتھ یہ بھی تو سوچیں کہ کیا پاکستان کی اور ناروے بہت زیادہ ہیں, جتنے یہاں گنا زیادہ ہوں گے. اب ہوا کیا کہ منی کے ڈفرنس کو فرق ختم کر دیا گیا. اگر اپنے ملکوں میں رہنے والے ہی لوگ اپنے مال کی زکات صحیح دینے لگ جائیں تو یہ ساری سچویشن پیدا ہی نہ ہو. تو سب سے پہلے وہ ہمارے ہاں بھی ایک بات کہتے ہیں نا کہ اول خویشاں پھر درویشاں, یعنی پہلے گھر کے پھر باہر کے, گھر والے بھوکے اور باہر والے نہ ہوں. تو بہرحال پھر کبھی کبھی ضرورت دیکھی جائے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے کہ جس میں ویسے ہی ساری دنیا والے بھی بھیج رہے ہیں, بھیجتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک ایکسپشنل کیس ہے. لیکن عام حالات میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زکات کو اپنے ہی ارد گرد پہ خرچ کرے تاکہ اس کا صحیح فائدہ اٹھائے. اسی لیے وہاں پاکستان یا کوئی اور مسلم ملک ہے سعودی عرب, ان کو بھی اپنی زکات کا زیادہ حصہ اپنے ہی ملک میں رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس سے بھی خوشحالی آتی ہے ملک, پھر ملکوں میں بہت فلاح ہوتی. کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے پھر اس ملک کے اندر وہ خوشحالی کا نظام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک سرکل ہے جس کو ہم, ایک پورا سائیکل ہے جو چلتا ہے, جس کی وجہ سے پھر ملک خوشحال ہو جاتے ہیں. زکات کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا. ان عبادت ابن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسہ علی الصدقۃ فقال یا ابا الولید اتق اللہ لا تاتی یوم القیامۃ ببعیر تحمله له رغاء او بکرۃ لها خوار او شاۃ لها سغاء. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک لکذالک. قال ای والذی نفسی بیدی. قال فوالذی باسک بالحق لا عمل لک الا شيء ابدا. حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکات وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا اے ابو الولید, مال زکات کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہو اور جو بلبلا رہا ہو, یا اپنے کندھوں پر چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو, یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو, اور مجھے سفارش کے لیے کہو. یعنی یہ مال جس پہ زکات نہیں دی جاتی وہ قیامت کے دن مجسم بن جائیں گی اور جس کا حق ہوگا وہ اس کو اٹھانی پڑیں گی یہ ساری چیزیں. حضرت عبادہ بن صامت نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول, کیا مال زکات میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا. حضرت عبادہ بن صامت نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا. اسے طبرانی نے روایت کیا. اللہ اکبر. یعنی اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ میں صدقہ خیرات کو لوں گا اور اس کو جمع کروں گا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤں گا. اب دیکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم جب کسی سے جمع بھی کر لیتے ہیں، لے بھی لیتے ہیں، تو اپنے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ رکھ لیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی ایسے اکاؤنٹس یا کوئی ایسے معاملات جو ہمارے سر پہ آئیں تو اس کے معاملے میں غیر سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو وہ حدیث یاد ہونی چاہیے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے کہ مال غنیمت کی حفاظت پہ مقرر تھے اور شیطان آیا اور اس میں سے مال لیتا گیا. تو جہاں ایسی چیزوں کا کوئی پوچھ پیچھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہاں ذمہ داری بڑھتی ہے. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے ذاتی مال ہے اس کے اندر تو ہم بہت کیئرفل ہوتے ہیں، اس کو تو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن جہاں کوئی اللہ کے راستے کا مال ہوتا ہے ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں ہوتا، نہ ہماری بدنیتی ہوتی، لیکن ہم کیئر نہیں کرتے ساری ہوتی. کوئی نہ بھی لے لیکن کچھ تو ہو سکتا ہے. اس کے لیے بہت ذمہ داری کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے دین کے نام پہ کوئی چیز لے، چاہے ڈونیشن ہو، چاہے دعویٰ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے کوئی فنڈنگ ہو، پھر اس کی پوری کیئر کرے. پھر کیئر کے بعد کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ معاف کرے گا. لیکن اگر کسی کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کسی نے کیا دیا کیا نہیں دیا، آپ بعد میں دیکھتے ہیں. مثال ہے کسی کے پاس فنڈ، کوئی باکس رکھا ہوا ہے، اب اس میں منی لوگ ڈال رہے ہیں، اب آپ اس باکس کو ادھر ادھر چھوڑ دیں تو خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو آپ کیا پورا کریں گے؟ آپ اپنے پاس سے کیا دیں گے؟ شاید کسی نے کچھ بھی نہ ڈالا ہو اور ہو سکتا ہے کسی نے ہزاروں ڈال دی ہوں. تو اس کے لیے بہت ذمہ داری کی ضرورت ہے، اور اسی لیے حضرت عبادہ نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا. عن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال له قم على صدقتی بنی فلان وانظر تاتی یوم القیامتی ببکر تحمله على عاتقك او کاہلك له رغاء يوم القيامة. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصرفها عني فصرفها عنه. حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے انہیں فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور ہاں دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ جو بل بلا رہا ہو. حضرت سعد نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجئے. آپ نے انہیں سبکدوش کر دیا. اسے طبرانی اور بزار نے روایت کیا. کیا مطلب ہے کہ پھر کوئی بھی نہ کرے؟ نہیں، دیکھیے پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں. بعض کے اندر مال کی کیئر نہیں ہوتی، بعض اسٹرانگ نہیں ہوتے، بعض کا حافظہ ٹھیک نہیں ہوتا، بعض کو حساب کتاب کرنا نہیں آتا، اور بعض ماشاء اللہ بہت زیرک ہوتے ہیں. تو اس سے یہ نہیں مطلب کہ جو پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اب سارے پیچھے ہٹ جائیں. مثال ہے کوئی کہ اب ہم منی میٹرز کو ٹیکل نہیں کرتے، نہیں کریں گے یہ تو اور خیانت ہو جائے گی، پھر تو اور ہی میس اپ ہوگا نا. مطلب یہ ہے کہ پرسنالٹیز کو دیکھ کر یہ کام دیے جائیں. جو محسوس کرتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے تو خود کہا تھا، سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ انی حفیظ و نمین، میں حفاظت کر بھی سکتا ہوں، میں با امانت بھی ہوں، آپ مجھے مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیں. تب ان کو اپنا گھر تو نہیں بھرنا تھا نا، نہ ان کی کوئی نیت بری تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ مجھے منی میٹرز ٹیکل کرنے آتے ہیں، تو ان کو دے دیے گئے. تو ہر بندہ اپنے بارے میں خود زیادہ اچھا جانتا ہے. زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے. یعنی زکوٰۃ وصول کرنے گیا اور وہاں کسی نے کوئی گفٹ دینا چاہا تو یہ جائز نہیں. عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد یقال له ابن اللطبیۃ قال عمرو وابن ابی عمر علی الصدقۃ فلما قدم قال هذا لكم وَحَازَ لِي اُخْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَسْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْأَسُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُخْدِيَ لِي افلا قعد في بيت ابيه او في بيت امه حتى ينظر ايخدى اليه ام لا والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا ينال احد منكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على عنقه بعير له رغاء او بكره لها خوار او شاتن تئیرن ثم رفع یدیہ حتی رائینا غفرتی افتیہ ثم قال اللہم هل بلغت مرتین. حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلے کے ایک شخص ابن لطبیہ نامی کو عامل مقرر کیا. حضرت عمر اور حضرت ابن ابو عمر کہتے ہیں کہ آپ نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا. جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ آپ کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا، وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفے وغیرہ کے نام پر تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا. اونٹ ہوگا تو وہ بل بلاتا ہوا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ ڈکارتی ہوئی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ ممیاتی ہوئی ہوگی. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی اور آپ نے دو مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسی چیزیں جب لوگ تحفوں کے نام پہ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی تحفے کی آڑ میں کوئی رشوت دینا چاہے، کوئی یہ کہنا چاہے کہ اچھا اس کے بعد تم یہ کر لو اور کچھ کمی کر دو، چلو کم بکریاں گن دو، کم پھل گن دو. نہیں، تو اس سے بہت ہی زیادہ انسان کے دل میں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ خاص طور پہ جہاں مالی معاملات ہوں تو وہاں کسی سے ذاتی تحفے تحائف وصول کرنا بعض دفعہ رشوت ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے. تو یہ تھا باپ. کوئی سوال اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو پھر سکتے. چلیے ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلا باپ بعد میں کریں گے. جی ان کا سوال ہے کہ ہم جو زکوٰۃ میں ایکسٹرا اگر دیں تو پھر نیت کیا کریں، کیا وہ زکوٰۃ میں جائے گا یا صدقے میں جائے گا؟ دیکھیے کہ آپ کی بات پہ نہیں لیکن عام طور پہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چونکہ ہمارا معاملہ ہے ہی بڑا نپا تولا نا، تو ہمیں اس طرح کی فکر لگ جاتی ہے کہ زیادہ چلا گیا تو کدھر ہے. میں اس کو چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی کہ کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ واقعی دینے سے پہلے تو بس سوچتے ہیں کہ کتنے کا دینا ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ ہمارے گھر 100 دے کے گئے تو ہم نے اس پہ 101 کر کے دے دینا. کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں نا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے وہ دینا ہے کہ جو ان کو پسند آ جائے، آئی ڈونٹ کیئر وہ مہنگا یا سستا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ کون سا معاملہ ہونا چاہیے؟ دوسرا والا. ٹھیک ہے، کھل کے دیں اللہ سے کہ جہاں لگانے لگا لے، میں نے دے دیا، میری کو پچھلی زکات رہتی ہے یا میرے اس سال کے کمی رہ گئی یا کچھ حساب میں، تیری نظر میں جو مقام بہتر ہے وہاں میرا لگا دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب بتائیے گا وائس اوکے انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. اچھا تھوڑا سا ایسا ہے کہ ابھی تو ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا رائٹ, لیکن لیسن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے رائٹ. اچھا میں دیکھتی ہوں, اب بتائیے اٹس بیٹر ان شاء اللہ. بھائی اب بتائیے وائس اوکے ان شاء اللہ. اچھا آئی کین سی الحمد للہ. ٹھیک ہے, سو اس کو آپ ایسا کیجیے گا, تھوڑا سا جو وائس میں پرابلم آئی تھی ان شاء اللہ جو فائل اپلوڈ ہوئی ہے بلاگ پہ, پلیز اس چیپٹر کو دوبارہ سنیے گا, اٹس ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے, اور جو بھی مسائل ہیں اس میں, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جسٹ اگنور کر دیتے ہیں, لیکن پھر جب ہمیں کوئی اسی حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی اور پوچھتا ہے تو پھر ہم وہاں پہ بالکل بلینک ہو جاتے ہیں. تو پلیز ڈو ہیو اے ریویو آن دس فائل انشاءاللہ, اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو اس کو مارک کیجیے گا انشاءاللہ. اس کا ریکیپ, اس چیپٹر کا ریکیپ انشاءاللہ باذن اللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے, بیفور وی گوئنگ ٹو فارورڈ. ٹھیک ہے, یس الحمدللہ. دوسری چیز الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے رائٹ, جس میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویز آئی کیو کا جو ہمیں روم ملا ہے الحمدللہ, اس کے باعث آج ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کر سکے رائٹ. ادر وائز ہم سب بالکل بلینک تھے, کیونکہ ہم اتنے بے بس تھے کہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے, سو الحمد للہ اسکائپ از دیئر, پیلٹاک از دیئر, ویز آئی کیو از دیئر, سو آپ جہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کو ویز آئی کیو کا لنک سینڈ کر دیا گیا ہے تھرو میل. ٹھیک ہے, اپنی اپنی میلز چیک کیجئے, اس میل کو آپ سیو کر دیجئے. اوکے, جسٹ یو ہیو ٹو ڈو واٹ, آپ ویز آئی کیو ونس آپ انسٹال کر لیجئے اپنے کمپیوٹر پہ, اس کے بعد جب کبھی ہمیں ویز آئی کیو اوپن کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ لوگ جسٹ اپنے اس لنک کو کلک کریں گے اور آپ روم میں ہوں گے. ٹھیک ہے, یو جسٹ ہیو ٹو انسٹال ویز آئی کیو ونس, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, جس کے پاس نالج ہے تھوڑی سی کمپیوٹر کی, آپ پلیز ڈو آسک ہیلپ فرام دیم انشاءاللہ, ان سے ہیلپ لے لیجئے. اور الحمدللہ ہمارے پاس اسکائپ بھی موجود ہے, سو آپ دیکھیے کہ اتنے لوگ آپ کی ہیلپ کرنے ادھر سے ادھر ہر وقت تیار رہتے. ٹھیک ہے, سو تھوڑا بہت جو ٹائم ادھر ادھر ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سب کو بھی ہم سب سے قبول فرمائے اور اس کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, کیونکہ دیز آر ویری امپورٹینٹ تھنگ. ٹھیک ہے, اور آج کا پورا لیسن ہم نے کیا پڑھا, شکر شکر شکر. شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے, شکر ہماری نعمتوں کو سیو کر دیتا ہے. ایون اوکے, ایون نو انسٹالیشن, یو جسٹ اوپن لنک ان اے براؤزر اینڈ لانچ کلاس ود اینی اسکرین نیم. اوکے الحمد للہ. ٹھیک ہے, سو جو آپ کو جہاں پہ ضرورت ہے پلیز ڈو اٹ ان شاء اللہ ان یور فرسٹ پریفرنس. اوکے, دس شوڈ بی یور فرسٹ پریفرنس, اور ایز سون ایز پاسبل ان شاء اللہ یہ کام کر لیجیے. بارک اللہ فیک, ان شاء اللہ بشرط زندگی پھر دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین, اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.